أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللئين الرجيم وقبيله ونفره ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں, سلام علیکم, طبتم, برکتیں اور رحمتیں آپ پر. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تحریر و تقریر سے پہلے اگر اسے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابوائے محمد و آل محمد و بارک وسلم. ہم اقرار کرتے ہیں کہ کوئی ولی, کوئی نبی, کوئی جن, کوئی پری, کوئی مزار, کوئی قبر اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے. جو کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے وہ مشرک و دوزخی ہے. ہم اقرار کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. جو ان کی ادنا سی بھی توہین کرے وہ کافر و دوزخی ہے. شیطان, جس کا اصل نام عزازیل ہے, وہ سب سے پہلا کامل توحید پرست عابد و زاہد اور جنتی تھا جس نے نبی کی توہین کی اور یہ کہا انا خیر منہ, قیامت تک کے لیے ملعون ہوا, مردود ہوا اور دوزخی بھی ہوا, کافر ہو گیا. خود سے اس نے خود پر توبہ کا دروازہ بھی بند کروا لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک اور توہین رسالت دونوں سے محفوظ رکھے. اور ایک اور دعا یہ ہے کہ یہ بھی سمجھنے کی توفیق دے کہ شرک ہوتا کیا ہے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت کریں. یہ میں چین کیوں بیان کرتا ہوں, یہ ابن ماجہ میں ہے. یہ اس لیے بیان کرتا ہوں, اگر ان پاک ناموں کو کسی ایسے آدمی کے کان پہ پڑھ کر پھونک دیا جائے کہ جس کے دماغ میں خلل ہو تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے. امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی موسیٰ کاظم سے, وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام جعفر صادق سے, وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام محمد الباقر سے, وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے, وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے, وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا علیہ السلام سے, وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان. کامل ایمان جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دل سے جانے, زبان سے اقرار کرے اور ارکان سے عمل کرے اپنی طاقت کے مطابق. حاضر رحمت ربی, آج کی گفتگو جو ہے وہ 120 نمبر پر پہنچ گئی. آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے, الشیخ الاکبر ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عربی الحاتمی التائی المرسی الاندلسی رحمت اللہ علیہ. تاریخ ولادت آپ کی 560 ہجری, 16 رمضان المبارک, 26 جولائی 1165 عیسوی ہے. تاریخ وصال آپ کی 28 ربیع الثانی, 638 ہجری, 15 نومبر 1240 عیسوی ہے. پیر پیران عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ سے عمر میں 90 سال چھوٹے ہیں ابن عربی رحمت اللہ علیہ. آپ کو آج 2017 میں وصال فرمائے تقریباً 775 شمسی سال اور 9 ماہ ہو گئے ہیں. آپ کا مزار موجودہ ملک سیریا کے شہر دمشق کے اندر ہے. محمد یہ آپ کا ذاتی اور اصلی نام ہے, مگر آپ مشہور ہوئے ابن عربی کے نام سے. عربی جو ہے یہ آپ کے شجرہ نسب کے اندر نام آتا ہے. تو پڑ دادا کے جو والد ہیں ان کے نام میں. عربی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی اس کا معنی ہوتا ہے عرب والا. اظہری نے یہ کہا ہے کہ آدمی کو عربی اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کا نسب جو ہے وہ عرب قبیلے سے ثابت ہو جائے. تو عرب ممالک میں جو شہر میں رہتا ہے اسے عربی کہتے ہیں, اور جو گاؤں میں رہتا ہے اس کو عربی کہتے ہیں. تو آپ کو عربی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ عرب کے قبیلہ طے سے تعلق رکھتے ہیں. عام طور پر ابن عربی اور ابن العربی دونوں استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن جن لوگوں نے تحقیق کی ہے ویسے فرق کوئی نہیں پڑتا. لیکن جو محقق ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن عربی اور ہیں اور ابن العربی اور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابن عربی وہی ہیں کہ جنہوں نے وحدت الوجود کا کانسیپٹ جو ہے وہ دیا ہے. اور ابن العربی جو ہیں وہ ایک مالکی مسلک کے بہت بڑے فقیہ جو ہیں وہ گزرے ہیں. ابن عربی بالتنقیر فہو صوفی محی الدین, اور ابن العربی ایک مشہور جو ہیں وہ مالکی مسلک کے بڑے فقیہ. امام شارانی کہتے ہیں کہ ناصب الخرقہ میں نے آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا جو ہے وہ پڑھا ہے ابن العربی. تو امام شارانی رحمتہ اللہ علیہ کی دلیل سے پتہ چل گیا کہ آپ ابن عربی بھی پڑھ سکتے ہیں اور ابن العربی بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کے نام میں آتا ہے الحاتمی, اس میں یا جو ہے وہ نسبت کے لیے, یہ حتم سے حاتم ہے, خانی حاتم ہے. حتم کا معنی ہوتا ہے قانونی فیصلہ, تو اس لیے حاتم یہ قاضی کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ فیصلے کرتا ہے. مگر یہاں جو حاتم ہے اس سے مراد حاتم تائی مشہور سخی کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے, تو چونکہ یہ ان کی اولاد میں سے ہیں تو اس لیے ان کے ساتھ حاتمی لگتا ہے. الشیخ الاکبر, تصوف میں جب الشیخ الاکبر بولا جائے گا تو یہ یاد رکھیے گا اس ٹائٹل سے مراد ابن عربی رحمت اللہ علیہ. ویسے شیخ کا معنی کیا ہوتا ہے, شیخ نہیں شیخ, شیخ کا معنی ہوتا ہے جو 60 سال سے زائد عمر کا ہو. دوسرا معنی شیخ کا یہ ہوتا ہے جب اولیاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو شیخ اسے کہتے ہیں جو پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دے. تو اولیاء کرام اپنی نظر سے اپنی توجہ سے مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں اور بعض اوقات مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں, اس لیے ان کو شیخ جو ہے وہ کہا کرتے تھے. تو الشیخ الاکبر ہر لحاظ سے شیخ فٹ بیٹھتا ہے. علامہ نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث زمان ابو مدین مغربی رحمت اللہ علیہ آپ کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے, انہوں نے آپ کو ٹائٹل دیا الشیخ الاکبر کا, وہ الشیخ الاکبر کے نام سے یاد فرماتے تھے. اللہ اکبر جل شانہ, بڑی بات ہوتی ہے بھائی. اتائی, ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے نام کے اندر اتائی آتا ہے تو کے ساتھ, تو جسے ہم پرانے زمانے میں کہتے تھے تو کے ساتھ آتا ہے. یہ جبل تے کی وجہ سے یہ قبیلہ تائی کہلوایا. ایک جو ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے روایت کہ بھائی اس قبیلے میں ایک آدمی تھا, یہ امام طبری کا کہنا ہے کہ اس قبیلے میں ایک آدمی تھا جس نے سب سے پہلے کنویں کو لیپ کیا تھا. یہ لیپ جو ہے یہ گاؤں کے لوگ سمجھتے ہیں, مکان کو لیپ کرتے ہیں کچے مکان کو, تو اس نے کنویں کو لیپ کیا تو اسے اس عمل کو تے کہتے ہیں. تو اس بندے کی اولاد جو ہے وہ اتائی کہلوائی. تو آپ مشہور سخی سردار شاعر حاتم تائی کے بیٹے عبداللہ جو ادی بن حاتم کے سگے بھائی ہیں ان کی اولاد میں سے. تو اب اتائی سمجھ میں آ گیا. مرسی, ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے نام کے ساتھ مرسی بھی آتا ہے. یہ مرسی کیا ہے؟ یہ مرسیہ شہر کا رہنے والا, یہ موجودہ ملک اسپین کا آج بھی مشہور شہر ہے. تو اس کی ایٹامولوجی کیا ہے؟ اصل میں وہاں ایک بڑا ایک پودا جو ہے وہ بڑا مشہور ہے جو مرٹیشس اس فیملی سے تعلق رکھتا ہے. تو اس مرٹیشس جو ہے اس سے مرسیہ, تو مرسیہ سے مرسی, تو مرسی شہر کے رہنے والے. چونکہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ یہیں پیدا ہوئے تھے اس لیے آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ مرسی لگتا ہے. اندلسی, اندلس, اندلس ملک کا رہنے والا, ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہ بھی آتا ہے اندلسی. یہ نام پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ تو بڑے دور کی کوڑی جو ہے وہ لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے ایک بچے کا نام اندلس تھا. اب پتہ نہیں نوح علیہ السلام کے کتنے بچے تھے, تو ہم تو چاند ہی پڑھتے ہیں جو بچے, ہو سکتا ہے کہ آگے بھی کچھ ہوئے ہوں. تو ان کے ایک بچے کا نام جو ہے وہ اندلس تھا. یہ بات کچھ چلی نہیں, قدیم دور میں یونانی سے آئبیریا پکارتے تھے, رومانی سے ہسپانیا پکارتے تھے, مگر صحیح یہ ہے کہ ہاسکوئس قوم نے اس ایریے کا نام جو ہے وہ وندلس رکھا. تو یہ وندلس جو ہے ٹریول کرتا کرتا اندلس کے خوبصورت تلفظ میں ڈھل گیا. یہ بات کچھ جو ہے وہ لگتی ہے. تو وندلس اندلس, نام کے بارے میں کچھ برکت حاصل کر لی آپ نے. اب آگے بڑھ جائیے, آپ کا خاندان اور آپ کی ولادت. ابن عربی رحمت اللہ علیہ یہ عربی یہ بتاتا ہے کہ بھائی خالص عرب گھرانے سے جو ہے وہ آپ تعلق رکھتے ہیں. واقعی بات بھی ٹھیک ہے. حاتم تائی مشہور خاندان عدی بن حاتم کے بھائی عبداللہ ان کی نسل سے تعلق ان کا, آپ کے والدہ گرامی کا. لیکن آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ بربری قبیلہ سے تعلق رکھتی. یہ قبیلہ آپ کو مراکش میں ملے گا. میں جب مراکش میں گیا ہوں تو میں اس قبیلے کے افراد سے ملا ہوں, بہت اچھے ہوتے ہیں, بڑے ملن نثار, مہمان نواز اور تصوف میں. تو بربری قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی. تو ابن عربی کے والد گرامی علی بن محمد مرسیہ کے کنگ ابو عبداللہ کی آرمی میں تھے. بھائی عرب خون آپ کو پتا ہے, اللہ اکبر جل شانہ. تو اس کی وفات تک اس کے ساتھ رہے. بعد میں الموحد سلطان ابو یعقوب یوسف ون اس کی ملٹری کے ایڈوائزر بن گئے. آپ کہہ سکتے ہو کہ کمانڈر ان چیف, ملٹری ایڈوائزر جو ہیں وہ بن گئے. مناقب غوثیہ اور مقامات غوثیہ میں ایک واقعہ تحریر ہے, یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. وہ واقعہ کیا ہے جس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ کے نام کے اندر محی الدین کیوں آتا ہے؟ یہ تو غوث پاک کے نام کے ساتھ پاپولر ہے, مشہور ہے, آپ کے نام کے ساتھ کیوں آتا ہے؟ تو ان دو کتابوں کے حوالے سے میں جواب دینے کے قابل ہوں. کہتے ہیں کہ ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ کے والد گرامی حج کرنے کے لیے گئے. حج سے واپسی پر آپ بغداد میں رکے. آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی تو آپ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. اس وقت ان کی عمر 88 سال کو شروع ہوگا اس کا. 88واں سال جو ہے وہ شروع ہونے والا, اسی کے آس پاس آپ وہاں پہنچے, سلام کیا تو غوث پاک تو اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت عطا فرمائی تھی, بیٹھے. کہنے لگے دعا کروانے آیا ہوں, دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دے. الشیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکایا, فرمانے لگے تیری قسمت میں نہیں ہے. تو یوں کر, میں قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتا ہوں تیرے لیے دعا کرنے کے لیے, تو اپنی کمر میری کمر کے ساتھ جوڑ کر بیٹھ جا. تو ایسے ہوا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا منہ مبارک قبلہ کی طرف اور یہ اپنی کمر ان کی کمر کے ساتھ جوڑ کر مخالف سمت میں منہ کر کے بیٹھ گئے. وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے رہے اور یا کا طریقہ یہی ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کرو میں جواب دوں گا. تو جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے نا تو جواب دیتا ہے. تو ولیوں سے تو اس نے کہا رکھا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب ولیا کا مسئلہ آتا ہے تو ہم احادیث کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, قرآن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اب بخاری شریف کی حدیث یاد نہیں آئے گی کہ جس کا آخری جملہ یہ ہے کہ بھائی ان سالانی لعوتی اندہ, اگر وہ مجھ سے سوال کریں دعا مانگیں تو میں ضرور بھر ضرور عطا کرتا ہوں. اب یہ بخاری کی حدیث بالکل بند ہو جائے گی. تو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگنا شروع کری, ادونی استجب لکم و ان سالانی لعوتی اندہ. دعا مانگ چکے تو دعا مانگنے کے بعد فرمانے لگے اللہ نے دعا منظور کر لی, جاؤ اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا. تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں پیر پیراں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا شامل ہوتی ہے. اب سمجھ آ جاتی کہ محی الدین بھی آپ کے ناموں میں کیوں نام شامل ہے. ابن عربی کی ولادت 560 ہجری میں ہوئی, ماہ رمضان المبارک کے اندر. سلسلہ الاولیاء سید نور بخش لکھتے ہیں کہ جمعے کی رات کو پیدا ہوئے اور مہینہ رمضان المبارک تھا. ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی خود بہت بڑے ولی کامل تھے, اللہ اکبر جل شانہ. وہ فوج میں اس لیے شامل ہوتے تھے کہ ان کو شوق ہوتا تھا جہاد کا, اس لیے یہ لوگ فوج میں شامل ہوتے تھے. اور ویسے بھی آپ کو لوگ ہے کہ عرب جو تھے پرانے وہ بڑے بہادر تھے, ان کو گھوڑے کی بیچ کے اوپر سواری کا مزہ آتا تھا, وہ دین کو پھیلانا اپنا مقصد سمجھتے تھے. ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ولی کامل, آپ نے اپنی وفات سے 15 روز قبل بتا دیا کہ میں بدھ کے روز چلا جاؤں گا. وفات کے دن اٹھے, کیک لگا کر بیٹھ گئے. ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیشانی پر ایک سفید نشان ظاہر ہوا, یہ کوئی بیماری کا نہیں تھا, ایسے جیسے لائٹ جل گئی. تو ابن العربی کہتے ہیں کہ وہ لائٹ پھیلتی 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 پوری باڈی کو اس نے کور کر دیا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے, اپنے ابا کی پیشانی کو چوما اور الوداع کہا. تو جو دن فرما گئے تھے اسی دن ظہر کے وقت آپ دنیا سے تشریف لے گئے. آپ نے ابتدائی تعلیم ماں باپ سے حاصل کی، ماں پہلا مدرسہ ہے اور باپ پہلا جو ہے وہ استاد، پہلا لیڈر. بہادری، عرب کی روایات اور دین کی پاسداری تو یہ خون میں شامل تھی. آپ کا خاندان مرسیا سے سبل میں منتقل ہو گیا، باقاعدہ مدرسہ کی پڑھائی یہاں شروع کی آپ نے سبل کے اندر. آپ کو ابو العباس احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی ملی. 8 سال آپ کی عمر ہوئی تو قرطبہ سے 12 دن کی مسافت پر ایک شہر ہے جو علمی مرکز تھا اس دور میں اشبیلیہ، وہاں آپ پہنچے. قرآن مجید تو کافی آپ پڑھ چکے تھے، اب آپ کو قرآن مجید پڑھنے کی جو 7 قراتیں ہیں اس کے اصولوں کو یاد کرنا تھا، تو اشبیلیہ میں قرآن مجید کو 7 قراتوں سے پڑھنا سیکھا. آپ کے استاد کے مشہور قاری شیخ القرآن ابو بکر بن خلف، اتنی محنت کے ساتھ آپ نے قرآن مجید کو پڑھا، اس کی تجوید کو، قوانین کو پڑھا، جو اس کے 7 طریقے ہیں، کہ اس دور کے قرطبہ کے تجوید و قراءت کے ماہر استاد شیخ ابو القاسم قرطبی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو سند عطا فرما دی. اس وقت ہر آدمی سندیں اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، استاد تو ہوتے تھے لیکن کتنی محبت ہوتی تھی ان لوگوں کے اندر کہ جب پڑھ جاتا تو پھر کہتے بھائی فلاں آدمی کے پاس جاؤ، اب سند جا کر وہاں سے لو تم، جبکہ وہ خود بھی بہت قابل ہوتے تھے. 11 سال کی عمر میں آپ نے حدیث کو پڑھنا شروع کر دیا. ہم تو 11 سال کی عمر میں مدرسہ میں بھی پتہ نہیں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. 11 سال کی عمر میں آپ نے حدیث کو پڑھنا شروع کر دیا. اور یہ حدیث پڑھنا کیوں شروع کی؟ خام میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا اور امام مالک نے کہا کہ تم حدیث پڑھو. عربی سیکھنے کے لیے ہم اجمیوں کو وقت لگتا ہے، وہ تو تھے ہی عربی، ان کو تو گرامر یہ چیزیں نہیں سیکھنی، ان کو تو بس ایک پیٹرن دیکھنا ہے. آپ کو تو بس کتابیں جو ہیں وہ شروع کرنا تھی. اشبیلیہ میں وہاں کے جید شیخ الحدیث حافظ ابو الولید حضرمی، حافظ بن زرقون، علامہ محدث عبدالحق اشبیلی، ان سے حدیث جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دی. حدیث آپ کا پسندیدہ موضوع تھا. قرطبہ کے شیخ الحدیث حافظ الحدیث ابو الحسن بن حزیل اور امام ابو محمد سے حدیث کی سند لی، ان سے سماعت کی، صحیحہ ستہ کی اجازت شیخ ابو صحاب سے لی، شیخ دغیر بن ابراہیم اور امام شیخ عبد الصمد بن محمد خرستانی، ان سے صحیحہ ستہ کی اجازت لی. اس دور کے اندر استاد قابلیت کو دیکھتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ایک نصاب بن گیا تو آپ نے چند سوالوں کے جواب دے دیے تو آپ کو سند دے دی جائے، نہیں، وہ سامنے دیکھ رہے ہوتے تھے. علم الکلام اور فلسفہ، پہلے آپ کو سمجھ آ جائے کہ ابن عربی نے پڑھا کتنا ہے. کہا جاتا ہے کہ منطق اور فلسفہ کے اسباق آپ نے ابن رشد سے لیے. ابن رشد سے آپ کی ملاقات اس وقت ہوئی جب ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 20 سال ہو چکی تھی. ابن رشد 14 اپریل 1126 میں پیدا ہوئے اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ 1165 میں پیدا ہوئے، تو اس حساب سے ابن رشد اس وقت 59 سال کے تھے جب ان کے پاس ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ گئے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے خاص طور پر بھیجا ابن رشد کے پاس. سید حسین نصر نے ایک کتاب لکھی ہے بنام تھری مسلم سوئس، یہ نیو یارک سے چھپی ہے، اس کے صفحہ 93 پہ ہے کہ جب ان سے ملنے گئے تو وہ کھڑے ہوئے. یہ سید حسین نصر جو ہیں یہ انہوں نے یہ ابن عربی پہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، ادھر امریکہ میں کافی ان کو سنا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ گئے تو ابن رشد کھڑے ہو گئے اور محبت سے اپنے پاس بٹھایا. تو اس لائن سے مجھے یہ پتا چلا کہ ابن عربی خود بھی شہرت رکھتے تھے 20 سال کی عمر میں ہی اشبیلیہ کے اندر اسپین میں، اور ان کے والد گرامی کا بھی خاصا مقام تھا کہ ابن رشد جیسا عظیم فلاسفر جو ہے وہ اس 20 سالہ نوجوان کی عزت کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، پاس بٹھا رہا ہے. سید حسین نے تو صرف 2 ملاقاتیں بیان کی ہیں لیکن ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ ابن رشد سے فصل المقال اور کشف یہ جو ہے سماعت کی ان سے کتاب. بس اب کیا کریں کہ مورخ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹچ کر کے آگے نکل جاتا ہے، ہمیں پرابلم پڑ جاتی. تو 20 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے تقریباً آپ نے اشبیلیہ یہ ارد گرد کے علاقے کے جتنے جید علماء تھے، فقہا تھے، صوفیہ تھے، علماء تھے، ان سب سے ملاقات کی اور فیض لیا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین تھے بھائی، ظاہر ہے جو اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی مشہور ہیں، شہرت رکھتے ہیں تو کوئی تو چیز ہوگی. ابن عربی رحمۃ اللہ بڑی ذہانت. ایک مرتبہ آپ گھوڑے پہ جا رہے ہیں تو ایک عظیم بزرگ شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یوں چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا، ان کی بھی نظر پڑ گئی. تو بھائی ماں باپ کی تربیت ہونا تو بچے بڑے کی عزت بڑی کرتے ہیں. ایک دم ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑا روک دیا، نیچے اتر کے سامنے کھڑے ہو کے سلام کیا. میں اپنی بچیوں سے کہا کرتا ہوں بڑوں کو سلام کرو بیٹے، وہ جب تمہیں وعلیکم السلام کہیں گے تو وہ تمہیں دعا ہوگی، تو مفت میں دعا مل جاتی. وہ لوگ بڑے ذہین تھے، ہم لوگ تو جدید ہو گئے نا، وہ لوگ بڑے ذہین تھے، ہر ایک سے دعا لیتے تھے. نیچے جھکے سلام کیا تو شیخ نے پوچھا من عین الى عین وما الحاصل فی البین. وہ بڑے لوگوں کی باتیں بھی کیا ہوتی ہیں، وہ ایک لائن سے ہی آدمی کو جج کر لیتے. من عین الى عین وما الحاصل فی البین. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی یا شیخ من العلم الى العین یہ تخصیل طرفین. وہ تو پوچھ رہے کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے، اور یہ دونوں کے بیچ میں کیا حاصل. تو فرمانے لگے علم پڑھ کر آ رہا ہوں، اور عین الیقین تک جانا ہے، لتحصیل الطرفین، تاکہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں. آدمی جب کسی مقام پر پہنچتا ہے نا بلندی تک، تو ایک دم سے نہیں ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عالم اسباب کے اندر سبب لگا دیے. ہاں یہ بات یاد رکھیے. تو وہ سبب پیدا کرتا ہے. کیوں؟ ہر ایک آدمی تو ابن عربی نہیں ہوگا، کائنات میں اور کوئی محمد مصطفیٰ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو وہ بڑے بڑے جو آدمی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی سبب کو لگا دیتا ہے، تاکہ جو اس مقام تک نہیں ہے وہ اس کی پیروی کرے. اللہ چاہتا تو قرآن مجید ایک ہی دن میں دے دیتا، 22 سال 8 مہینے 4 دن کیوں لگائے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ تو یہ عالمی اسباب ہیں. تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روحانی پرواز آپ دیکھتے ہو تو کیا ایک ہی دن میں ہو گئی؟ نہیں، آپ کا بچپن بڑے بڑے اولیاء کرام کی محفل میں گزرا ہے. میری بہنیں بھی میرا لیکچر سنتی ہیں. اب انشاءاللہ رحمان اس کے بعد میں اپنی بہنوں کے لیے لیکچر شروع کرنے لگا ہوں، تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ صرف مرد ہی ولی نہیں بنتے، عورتیں بھی ولیاں ہوتی ہیں. کتنا کنٹریبیوشن ہے ان کا اسلام کے اندر اور تصوف کے اندر، تاکہ میری بہنوں کو پتہ چلے. اب ذرا سن لو، ابن عربی اس مقام پر پہنچے ہیں تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ آپ کو دعا ہے اپنی ماں کے بعد ولیہ کاملہ سیدہ زاہدہ کون؟ فاطمہ آف کردوبا، سید زادی. اب ذرا بات سن لو تاکہ ان کی بارگاہ میں بھی اس گناہگار کا نظرانہ جو ہے وہ پیش ہو جائے. ہاں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بڑی خدمت کرتے تھے. آپ فاطمہ آف کرتبہ کے نام سے جانی جاتی ہیں. آپ کی شادی ایک نیک آدمی سے ہوئی. وہ آدمی جو ہے وہ اس امتحان ایوب میں مبتلا ہو گیا. وہ بیماری 24 سال تک رہی، لیکن آفرین ہے، اس سید زادی نے خدمت کا حق ادا کر دیا، خامد دنیا سے چلے گئے. یہ کیا کرتی تھی؟ یہ سوت کاٹتی تھی. تو جو میری بہنیں گاؤں میں رہتی ہیں انہیں معلوم ہے، وہ چرخے کے اوپر نا یوں ایک انگلی سے ایسے کرتے نا، تو سوت اتنا کاتا کہ یہ انگلی زخمی ہو گئی. اللہ اکبر جل شان. اب سوت بھی نہیں کاتا جا سکتا تھا. عبادت گزار زبردست. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے تو تب ان کی 90 سال سے اوپر عمر ہو چکی تھی. تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی عمر مبارک 90 سال سے اوپر تھی. میں ان کو ماں جی کہتا تھا. تو چہرہ ان کا ایسے جیسے 14 سال کی معصوم بچی ہے، نورانیت. سب میری بہنیں سن لیں، کریموں سے نورانیت نہیں آتی، نورانیت خدمت سے آتی ہے. اب وہ خدمت کس مقام پہ ہیں آپ؟ شادی سے پہلے ماں باپ کی، شادی کے بعد خامد کی. اور حقیقت میں دونوں کے پیچھے بیک میں اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. اب یہ دیکھ لیجیے، ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں ان کو اپنی ماں کہتا تھا، وہ مجھے اپنا بیٹا کہتی تھی، پر میں نے ایک دو بار ہی ان کا چہرہ انور یوں دیکھا، میں نظر لگا کر چہرہ دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، ایسی نورانیت ہوتی تھی. ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ان کے گھر پہنچے. عربی رحمتہ اللہ علیہ کی والدہ سے کہتی، اے نور، یہ میرا بیٹا ہے، تم ہمیشہ اس سے محبت کرنا، کبھی نفرت نہ کرنا. ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ دنیا میں اللہ تعالی کی رحمت تھی، اور فاطمہ آپ قرطبہ فرمایا کرتی تھی رحمت اللہ علیہ، ابن عربی میرا لائق شاگرد ہے. اب کرامت سن لیجیے، ابن عربی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں ایک دن میں پاس بیٹھا ہوں، خدمت کے لیے آ جاتا تھا گھر کی صفائی کرنے کے لیے، ان سے دعا لینے کے لیے، میں بیٹھا ہوں، ایک عورت آ گئی، آ کے کہنے لگی کچھ دعا کیجیے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرا خاوند جو ہے وہ چلا گیا ہے کہیں اور شادی کرنے کے لیے جلوس میں، اب میں کیسے اپنے بچے پالوں گی. آپ نے فرمایا اچھا. تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، ماں جی آپ کیا بولیں گے؟ ہمارے تم بسم اللہ پڑھو. تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی. آپ فرمانے لگی میں کچھ نہیں کہتی، میں تو سورۃ فاتحہ کو بولوں گی. میں آپ کو بارہا اپنی تقاریر کے اندر سورۃ الفاتحہ کے فضیلت بیان کر چکا ہوں اور وضاحت کی اجازت بھی دے چکا ہوں آپ کو. آپ نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا جاؤ جلوس اس کے خاوند کو لاؤ اور دیر مت لگاؤ. یہ آپ نے دوپہر کے وقت کہا. تیسرے دن دوپہر کے وقت وہ عورت جو ہے وہ آ گئی شکریہ ادا کرنے کے لیے. ہاں مسکرا پڑی. فرمانے لگی جاؤ اپنے خاوند کو ساتھ لے کر آؤ. وہ ساتھ آیا، دروازے پہ کھڑا ہو گیا، سر جھکا کے بیوی نے سلام کیا. آپ پوچھتی ہیں اسے، بیٹے تو کیسے پہنچا یہاں؟ کہتا ہے کچھ پتہ نہیں چلا، میں وہاں جا کر شادی کی تیاری کر رہا تھا، میونسپل بلڈنگ جو ہے اس سے آ رہا تھا میں، مجھے دل جو ہے وہ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، تو میں نے خود کو تھویانا کے ساحل کے قریب جو ہے وہ پایا، میں نے وہاں سے میں نے سبل کے لیے کشتی لی اور میں گھر پہنچ گیا. اللہ اکبر جل شانہ. یہ ہے وہ عظیم محفل جہاں سے ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فیض پایا ہے، دعائیں لی ہیں. ایک دن میں آدمی نہیں پہنچتا. اب ذرا سنتے جائیے، وحدت الوجود وحدت الوجود وحدت الوجود، نہ کسی کو سمجھ آئی، نہ کسی نے دھیان سے پڑھا، مخالفت شروع کر دی. پہلے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو سن تو لو، ہیں کیا، کہاں کہاں بیٹھے ہیں، ایک دم سے نہیں گئے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. یہ اب ذرا تبدیلی دیکھیے تصوف کی طرف کیسے آ رہے ہیں. کہتا میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں تو بار بار آواز آپ میرے کانوں میں پڑی، اے محمد تم اس کے لیے پیدا نہیں ہے کیے گئے، اے محمد تیرا یہ کام نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ایک عجیب سی بے چینی سی تاری ہوئی، میں اٹھ کر قبرستان چلا گیا. ایک دن نہیں، دو دن نہیں، تین دن نہیں، کتنے دن میں قبرستان میں بیٹھا رہا. کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھنے کی وجہ سے مجھ پر اثرات جو ہے وہ کھل گئے، لیکن بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ قریب تھا کہ وفات ہو جاتی میری. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک خوبصورت خوشبودار وجود ظاہر ہوا. تو میں پوچھتا ہوں تم کون ہو؟ تو جواب آیا سورہ یاسین. سورہ یاسین. اولیاء کرام کے واقعات پڑھ کر آدمی اعتراض کے لیے ریڈی بیٹھا ہوتا ہے، اب بھی اعتراض کر، اچھا سورہ یاسین کو دیکھا، اچھا تو قیامت کے دن جو حضور نے حدیث فرمائی کہ قرآن آئے گا اور رمضان آئے گا تمہاری سفارش کرے گا. اسی لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ اپنے دلائل یاد رکھا کریں، احادیث مبارکہ یاد رکھا کریں. جتنی محنت ہمارے بزرگوں نے اسلام کو بچانے کے لیے کی ہے، کسی کے بزرگوں نے اتنی نہیں کی. انہوں نے تمام تحقیقات کر کے آپ کو ایک خلاصہ تیار کر کے دیا ہے، باقی لوگوں نے ایک چیز پڑھی دوسری چھوڑ دی. ابھی دیکھیے کل میں خطبہ دے رہا تھا امریکہ میں، تو میرے پاس دو بندوں نے آ کر پوچھا جی فلاں مسجد، ہمارا کام فرقہ برائی نہیں ہے، فلاں مسجد میں مولوی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جب جمعے کے دن عید بھی ہو تو پھر جمعے کی رخصت ہے. دیکھا آپ نے، حالانکہ قرآن مجید آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اب اس آیت کے برابر میں کون سی حدیث لائیں گے آپ؟ کیا حدیث اس کو منسوخ کر دے گی؟ نہیں. اب وہ سارے اصول ٹوٹ جائیں گے سب. کیوں؟ کہ فرقہ برائیت اسی سے پھیلتی ہے. آپ کے بزرگوں نے بڑی تحقیق کی ہے, اس لیے اسے یاد کرو اور کرواؤ. تمام باطل فرقے اپنے بچوں کو ایک ایک چیز یاد کرواتے ہیں. تو حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ آپ کو ولیہ کاملہ فاطمہ آف کرتبہ ان سے بڑی روحانیت ملی. 597 ہجری میں آپ مراکش میں تھے. حضرت رحمت میرے ربی اللہ نے مجھ پہ کرم کیا, میں نے بھی مراکش کو پیدل چل کے دیکھا, سارا تو نہیں لیکن کافی, جتنا عرصہ جہاں جہاں بڑے بڑے بزرگوں کی قبریں ہیں. میں حضرت سلیمان جزوری رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پر پیدل ہی چلا جاتا تھا. تو 597 ہجری میں آپ مراکش میں تھے, آپ کو خواب آیا کہ پرندے عرش کے مختلف کونوں میں اڑ رہے ہیں, ان میں ایک خوبصورت پرندہ آپ کے قریب آیا, سلام کیا. تو آپ کے دل میں ڈالا کہ اس پرندے کو ساتھی بنا کر مشرق لے جاؤ. تو نام پوچھا تو بتایا کہ محمد الحصار جو شہر فاس میں رہتے ہیں, تو ان کو پرندہ بنا کر دکھایا گیا. تو یہ جو تھے انہوں نے اللہ سے مشرق جانے کی دعا کی. فتوحات مکیہ جلد 436 آپ شہر فاس گئے, یہ مراکش ہے فیض. تو وہاں جو ہے آپ وہاں بولے فاس میں پہنچے, ان کو ملے, پوچھا آپ نے اللہ سے کچھ مانگا ہے؟ انہوں نے وہی جواب دیا کہ میں نے اللہ سے مانگا کہ میں مشرق جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا چلو میں آپ کو لے جانے آیا. تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ 20 سال کی عمر کے بعد مشہور ہو چکے تھے. یہ اسپین, اگر آپ کبھی مراکش جائیں نا تو اسپین میں آپ رکتے ہیں, پھر وہاں سے آپ کی فلائٹ آگے جاتی ہے میڈریڈ سے, پھر آگے جاتے ہیں, قریب قریب ہی ہیں یہ سب. تو مراکش میں آپ کی شہرت پہلے ہی جا چکی تھی. ابن عربی رحمت اللہ علیہ جس کے گھر میں ٹھہرے, لوگوں کو معلوم ہوا کہ ابن عربی آئے ہیں, تو لوگ اس گھر میں گرو در گرو آنے لگے. آپ نے فرمایا بھائی یہ تو بندہ میری وجہ سے پرابلم میں پڑ جائے گا. آپ وہاں سے اٹھے, تب آپ کپڑے جو ہیں وہ ابھی وہی پہنتے تھے جو علماء پہنتے تھے اس دور کے. آپ وہاں پہنچے, مسجد میں چلے گئے, لوگوں نے آپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا ہوا تھا, تب کوئی سوشل میڈیا تو نہیں ہوتا تھا نا, نام سنا ہوا تھا. مسجد میں پتا چلا مسجد میں ہے, تو سب لوگ مسجد میں چلے گئے. تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی پوچھتے ہیں کہ بھائی ابن عربی آئے ہیں, آپ نے ان کو دیکھا ہے جی؟ اللہ اکبر جل شانہ. تو آپ نے فرمایا ہاں ادھر ہی, یہ دیکھیں ادھر میرے مجھے ادھر بس, وہ جو بات جو ہے وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ادھر کہیں ہوں گے, جبکہ آپ اپنی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں. ایک دن آپ تنہا مسجد میں بیٹھے ہوئے, ایک شیخ آئے اور آپ کے سامنے حارث المحاسبی کی شرح المعرفہ کھولی, عبارت پڑھ کے کہنے لگے اس کی مراد بتاؤ. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے لیے صرف چپ ہوئے تو کھڑے ہوئے. آپ شیخ عبداللہ بن جادون الحناوی ہیں, اللہ اکبر جل شانہ. بیٹھ جاؤ خاموش, میرا پردہ فاش نہ ہو جائے. میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں آیا ہوں, ورنہ میں لوگوں سے ملتا نہیں. پھر تنہائی میں ملاقاتیں جو ہیں وہ ہونے لگی. یہ ان چار اتادوں میں سے ایک تھے جن کے ثبوت اللہ تعالی نے روحانی نظام کیا ہوا تھا. سنیں آپ, میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے روحانی پرواز دیکھ لیجئے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ملتے کن کن لوگوں سے تھے, بیٹھے کن کن لوگوں کی محافل کے اندر ہے, تاکہ جب زبان کھولنے لگو تو کچھ تھوڑی سی جھجھک تو محسوس ہو. تو مراکش کے اندر جب آپ پہنچے, صرف اس خواب جو آپ نے دیکھا تھا اس کی تعبیر کے لیے وہاں سے محمد الحصار کو لے کر فرمایا چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں, انہیں لے کر مصر لے گئے. انہوں نے چونکہ دعا مانگی تھی تو وہی مصر میں ہی مشرق ہے جو وہاں کا مشرق بنتا ہے انتقال کر گیا, یہ مصر کیا تھا. مصر سے واپس مکہ جانے کا آپ نے قصد کیا مگر رستہ کچھ لمبا اختیار کیا. آپ بیت المقدس گئے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی قبور کی جو ہے وہ زیارت کی. اور یہ تقریباً اولیاء کرام جو ہیں, اولیاء کے ماننے والے جو ہیں, وہ یہ راؤٹ ضرور اختیار کرتے ہیں. بڑے عرصے سے, سالوں سے میری آرزو تھی کہ میں بھی بیت المقدس کی زیارت کر کے آؤں. اللہ تعالیٰ نے پھر سن لیا, سے بیٹھے بیٹھے کہا چلو میں بھی پھر گیا کیونکہ میں ان کے نالائن سیدھے کرنے والا ہوں, انہی کے نقشہ قدم کے اوپر پھر میں بیت المقدس میں گیا. نماز پڑھی میں نے, انبیاء کی قبور کی زیارت کی میں نے، یہ میرے رب کا کرم ہے اس گناہگار کا، اور یہ سب ولیوں کا صدقہ ہے. میں جب واپس امریکہ آیا تو مجھے ہر آدمی پوچھے آپ اسرائیل چلے کیسے گئے، آپ کو وہاں زیارت کسی نے پوچھا نہیں؟ میں نے کہا تم پوچھنے کی بات کرتے ہو، میں ابراہیم علیہ السلام کی قبر سے باہر آتا تھا، کئی بار گیا آیا گیا آیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی قبر فلسطین میں ہے، تو جو ہی آپ باہر نکلو گے آگے اسرائیل شروع ہو جاتا. میں نے کہا وہاں چوکی ہے، میں جتنے دن اسرائیل میں رہا ہوں مجھے کسی چوکی والے نے روکا نہیں ہے، کسی پولیس والے نے روکا نہیں مجھے، ایون کہ جب میں ایئرپورٹ بھی جانے لگا ہوں تو تب بھی صرف اتنا پوچھا، وہ بھی میرے ڈرائیور سے، کہ آپ نے ان کو کہاں سے اٹھایا ہے، تو اس نے کہا ہولی سٹی سے. یہ سب ولیوں کا صدقہ ہے. آپ آئیے اس لائن میں، دیکھیے پھر رستے کس طرح کھلتے ہیں. ابن عربی رحمت اللہ علیہ زیارات کرتے ہوئے سب 98 کے شروع میں آپ تیونس میں بھی گئے، وہاں سے پھر مدینۃ المنورہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر پہنچے، یہ 598 ہجری کا آخری ہے، وہاں سے پھر آپ مکہ آئے. مکہ میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سالہ قیام کیا ہے، یہ آپ کا قیام ہے 3 سالہ. تو آپ جب وہاں پہنچے سب سے ملے، مگر آپ نے مقام ابراہیم کے امام الشیخ العالم مکین الدین ابو شجاع ظاہر بن رستم رحمۃ اللہ علیہ، جو سب سے بڑے عالم ہیں، ان سے ملاقات کی اور ان کے پاس زیادہ رہے، یہ آپ کے دوست بھی بن گئے. ان سے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کی سماعت کی. دیکھے دیکھے ہمارے ولی اور صوفی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، یقین جانیے مجھ سے کوئی پوچھے تو آپ نے جتنی صحاح ستہ تھی ان کے نچوڑ نکال کر کئی کتابیں لکھ دی، ازبر آپ کو کتابیں یاد تھی، احادیث آپ کو ازبر یاد تھی، اور یہی آپ کا پسندیدہ موضوع تھا. مکہ میں دوسرے بڑے استاد شیخ یونس بن یحییٰ بن ابو الحسن عباسی ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ خلیفہ تھے سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان سے بھی تربیت لی، ان سے بھی فیض پایا اور ان سے خرقہ لیا. شیخ یونس بن یحییٰ ابو الحسن عباسی ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ نے بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ سماعت کری، اور 599 ہجری میں آپ کو مکہ ہی میں انہوں نے خرقہ جو ہے وہ عطا فرمایا. مکہ میں تیسرے بڑے استاد امام مقام حنابلہ شیخ نصر بن ابی الفتوح بن عمر، دوسری کتابوں کے ساتھ ساتھ ان سے آپ نے سنن ابی داؤد جو ہے وہ سماعت کی. کتنا شوق ہے ان کو حدیث کا. 3 سالہ مکہ کے قیام کے دوران احادیث کی کتب بھی پڑھ رہے ہیں، سند بھی لے رہے ہیں، اور اپنی تصنیف بھی جاری ہے. یہ فتوحات مکیہ جو ہے آپ نے اسی قیام کے دوران آپ نے اس کو شروع کیا ہے، یہی آپ کی شہرت کا سبب بنی. دوران طواف، طواف کرتے پھر بیٹھتے اور اس کتاب کو جو ہے وہ آپ لکھتے. یہ کتاب آپ نے اپنے مرید شیخ عبداللہ بدر الحبشی الجمانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لکھی، اس کے 560 ابواب ہیں، قرآن و حدیث سے مدد دی گئی. کتاب وحید میں شیخ عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ آپ فتوحات مکیہ کے روزانہ کم از کم 3 جز لکھتے. یہ 599 ہجری میں شروع ہوئی اور تقریباً کہتے ہیں کہ 636 ہجری میں یہ مکمل ہوئی، یعنی آپ اپنے ساتھ اس کو لکھتے ہی رہے، لکھتے ہی رہے، لکھتے ہی رہے، ان مشاہدات و واردات کو لکھ رہے ہوتے تو دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتے. ایک روز امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، بہت بڑے امام ہیں بھائی، آپ کی عمر اس وقت 54 سال ہے. امام رازی رحمۃ اللہ کی ولادت 1150 عیسوی میں ہوئی، آپ ایران کے شہر رہ میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے 30 سال پہلے 1210 میں وصال پا گئے تھے. شہرت تو آپ کی تھی، آپ جب آئے تو لوگوں کو پتا چلا امام فخر الدین رازی آئے ہیں تو لوگ اٹھے ان کی طرف بڑھے. لیکن ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک تو خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا آپ پر کیفیت اس وقت استغراق کی تاری ہے، تیسرا آپ فتوحات مکیہ لکھ رہے ہیں تو لوگ اٹھے آپ نہیں اٹھے. تو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی نظر جو ہے وہ پڑ گئی، کہنے لگے یہ کون ہے؟ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ میں کم لوگ، ابھی آپ پہلی دفعہ آئے تھے، کم لوگ ہی جانتے تھے. تو کسی نے عام سا جواب دے دیا، کوئی اندلوسی ہے جی، طواف کرتا ہے لکھتا ہے، طواف کرتا ہے لکھتا ہے. تو آپ نے نارمل چلتے ہوئے بات کر دی. کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ توجہ نہیں ہوتی، ویسے آدمی ایک روٹین میں بول دیتا. آپ نے کہا جو علماء کے لیے نہیں آتے کل انعام ہو جاتے. ادھر یہ لفظ آپ کے منہ سے نکلا ادھر ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ نے یوں نظر اٹھائی اور آپ کے چہرے پہ نظر ٹکرائی جا کر جیسے تیر نہیں ٹکراتا ویسے. دوسرے دن لوگوں نے انتظام کیا کہ امام فخر الدین رازی یہاں لیکچر دیں گے. اس وقت بھی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ لکھ رہے ہیں. انہوں نے لیکچر شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, اس کے بعد آگے زبان ہی نہیں چل رہی. بڑی کوشش کی کہ آگے زبان چل جائے, نہیں چلی. قدرتی اس وقت امام فخر الدین رازی کا چہرہ پھر آپ کی طرف اٹھ گیا. آپ نے خطبہ بلاک کرا, چھوڑ کے سیدھا ان کے پاس لے. تب آپ لکھنے میں مصروف تھے, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے جا کر آپ کا قلم پکڑ لیا. قلم پکڑا, اب ذرا جملہ سنیے. تو ابن عربی رحمۃ اللہ فرمانے لگے, ہم کل انعام سے کیا کام. اس جملے پہ امام رازی آپ دیدہ ہو گئے, رو پڑے. تو ابن عربی رحمۃ اللہ کہنے لگے, آپ اپنی زبان مبارک باہر نکالیے. تب آپ اس وقت احادیث مبارکہ اس قلم سے لکھ رہے تھے, تو آپ نے اپنا پین کی نوک جو ہے نا وہ آپ کی زبان مبارک کے اوپر یوں ایک نقطہ لگا دی اور پڑھا, معلوم ہے کیا, وعلمناہ من لدنا علما. تو وہ اسرار و رموز لکھنے والی قلم سے نقطہ جب لگا دیا, تیسرے دن جو خطاب شروع کیا تو ہر زبان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ھذا الاندلسی بینکم من کبار اولیاء اللہ. بعد میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک کتاب بنام کتاب الرسالہ لکھ کر جو ہے وہ بھیجی. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ مکہ میں قیام کیا, یہاں پھر تصنیف شروع کر دی. امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنے والوں, پہلے آ جاؤ ذرا ان کی کتابوں کا مقابلہ تو کر لو. مقابلہ نہیں, یقین جانیے میں اتنا ہی کہتا ہوں, ان کی کتابیں پہلے پڑھ تو لو. میں یہی کہتا ہوں, کتابیں پڑھ تو لو. آپ نے وہیں رہ کر فقہ کے اوپر بھی کتاب شروع کر دی, محجت البیدا, فقہ اس کتاب میں کتاب الطہارہ, کتاب الصلاۃ, ابھی کتاب الجمعہ جو ہے وہ لکھا کہ میں نے لکھنا شروع کیا, موعظۃ الحسنہ, یہ کتاب بھی اسی تین سالہ دور میں لکھی. اب دیکھیے اصحاح ستہ پڑھ بھی رہے ہیں اور کتابیں لکھ بھی رہے ہیں. تاج الرسائل و منہاج الوسائل یہ بھی آپ نے اسی تین سالہ قیام کے دوران لکھی, بڑی دلچسپ کتاب ہے. اصل میں یہ سات رسائل کا مجموعہ ہے, اس میں وہ باتیں لکھی جو آپ کعبہ سے کرتے تھے, کعبہ پلٹ کے آپ کو جواب دیتا تھا. یہ بھی نہیں ہے, آپ اگر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ لیں, یہ بڑے بڑے جو سٹائلش آپ کو رائٹر نظر آتے ہیں, آپ ان سب کو بھول جائیں گے. ایسا لطف آئے گا آپ کو ان کی عربی پڑھتے ہوئے, ترجمے کی بات نہیں کر رہا میں. وہیں آدمی نے چیزیں پڑھی تو ہوتی ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ کسی دن دھیان چلا جاتا ہے, پڑھی تو ہوتی آدمی کا دھیان چلا جاتا ہے. بس ایک دن مکہ کے قیام کے دوران دھیان چلا گیا, وہ 40 حدیث کی فضیلت کے اوپر, یہ 599 ہجری کی بات ہے. وہ حدیث ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بھائی جس نے 40 حدیثیں یہ یاد کری میری سنت سے, کنت لہ شفیعا یوم القیامت, میں قیامت کے دن اس کا شفیع ہوں گا. اور یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے 40 حدیثیں جو ہیں وہ یاد کر لی, وہ قیامت کے دن سکالر علماء کے گروپ میں سے اٹھایا جائے گا. اس لیے میں جب بچوں کو پڑھاتا ہوں سمر سکول میں, تو میں بچوں میں, بچوں 40 حدیثیں جلدی یاد کر لو. ہر ایک آدمی اپنی طاقت کے مطابق یاد کرتا ہے. تو یہ جب حدیث پر نظر پڑی تو اب دیکھیے, کیونکہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ موضوع حدیث ہے, آپ نے پھر کیا کیا, وہاں پھر ایک کتاب لکھی. اب اس کتاب کی ترتیب اب وہ دیکھیے گا, وہ اب مل جاتی ہے اکٹھی. 40 حدیثیں بولی کہ جس کی سند حضور تک جاتی ہے, 40 حدیثیں پھر دوبارہ لکھی جس کی سند اللہ تک جاتی. کیا مطلب, یعنی حدیث قدسی لکھی. 40 اور 40 80 ہوگی, اس کے علاوہ پھر چھوڑ کر 21 لکھی. اس لیے جب آپ ان کی کتاب پڑھیں گے تو 40 کے بعد ختم ہوگے پھر 1-2-3, پھر 40 کے بعد ختم ہوگے پھر 1-2-3, تو 40+40+21 101 احادیث کو جمع کیا. مشکات الانوار فی ما روی عن اللہ الاخبار. اللہ کے بندو, پہلے اس عالم دین کا مقام تو دیکھو. یہ جب میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کی پہلی حدیث ذرا سنیے, کیا غضب کی حدیث. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. یہ پہلی حدیث شروع ہوتی, اے میرے بندے میں نے حرام کر دیا ہے
اپنی ذات پر خود سے ظلم حرام کر لیا. وجعلته بینکم محرما فلا تظلموا.
تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو.
آپ نے 599 ہجری میں 3000 احادیث جمع جو ہیں وہ کی.
فتوحات مکیہ کے صفحہ 73 پہ فرماتے ہیں جب میں نے ان احادیث کو کہ جنہیں محدثین نے
بڑے بڑے محدثین نے جن کو ضعیف قرار دیا ہے جب میں نے ان کو جمع کیا, جمع کرنے کے بعد دلائل سے ثابت کیا کہ یہ ضعیف نہیں ہیں, تو وہ جو ایک ہی پٹری پہ چل رہے ہوتے ہیں نا وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مخالف ہو گئے, تکفیر کے فتوے لگانے شروع کر دیے. جس آدمی کو حدیث سے پیار ہوتا ہے, حدیث سے پیار دو طرح کا ہوتا ہے, ایک تو حدیث سے پیار ہے جیسے ہمارے مجدد مسلک اہل سنت امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری, ان کو حدیث سے پیار ہے. کس لیے پیار ہے؟ کہ میں عمل کروں, میں عمل کرواؤں. ایک حدیث سے یہ ہوتا ہے کہ سارے علماء کا اجماع ایک حدیث پر ہو گیا ہے, برابر میں میں ایک اور حدیث لے آؤں. یہ حدیث سے پیار نہیں ہوتا, اس کو فرقہ ورائیت کہتے ہیں. حدیث سے پیار یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہے اس پر عمل کرو, اور ایک حدیث اسی کے برابر میں ہے اس پر عمل آلریڈی ہو رہا ہے, پھر تم فتنہ برپا کرنے کے لیے ایک چیز کو کھڑا کر دو, اسے کہتے ہیں یہ حدیث سے پیار نہیں ہوتا. یہ آدمی خود کو پرومیننٹ کرنے کے لیے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے. حدیث پر عمل یہ ہوتا ہے کہ اس کے برابر میں کوئی حدیث نہیں ہے. تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو اتنی محبت تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اب ذرا سن لو, دل تھام کے سن لو, وحدت الوجود وحدت الوجود. ابن عربی خود پڑھا کرو یار, خود پڑھا کرو. اب ذرا دیکھنا اس ہستی کو, کیونکہ نبی کی تعظیم کے بنا کو ولی کامل بنی نہیں سکتا. ابن عربی رحمت اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کرتے تھے کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا اعلان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا بھی اتنا ہی ادب ضروری ہے جتنا ذات مصطفیٰ کا ادب ضروری ہے. اللہ اللہ, تم نے ولی اور صوفی دیکھے ہی نہیں, ان کی حدیث کا ادب بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان کی ذات کا ادب ضروری ہے. اب فتوحات مکیہ سے میں خلاصہ آپ کو بیان کر دوں. یعنی کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ان کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. یہ جیسے قرآن میں آیا ہے اسی طرح حدیث جب بولی جا رہی ہو تو اپنی آواز بند کر دو, غور سے حدیث کو سنو, اور جب حدیث پڑھی جا رہی ہو تو آپ کا وجدان یہ ہے اور آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ جب حدیث پڑھو بھی تو بھی بہت آہستہ پڑھو. آپ یہ فرمایا کرتے تھے, آپ کا عقیدہ تھا حدیث کی سماعت کے وقت جو آواز بلند کر دیتا ہے وہ غور سے نبی کا فرمان نہیں سنتا, اس کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. جس طرح حضور کی محفل میں حضور کی آواز سے آواز جو ان کو تکلیف دیتی ہے تم نے بلند کی, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, اسی طرح جب کوئی حدیث بیان کر رہا ہو تو اس حدیث کو غور سے کوئی نہ سنے تو اس کے بھی اعمال ضائع ہو جائے. یہ ہے محبت نبی سے. آپ تو حدیث بالمعنی کے بھی قائل نہیں تھے. اب یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے, یہ علماء سمجھیں گے. آپ حدیث بالمعنی کے قائل ہی نہیں تھے. فرماتے تھے جیسے قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ نہیں بدلے جا سکتے, ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ بھی نہیں بدلے جا سکتے. آپ روایت باللفظ کو ہی اصل روایت قرار دیتے تھے, اور آپ کو کشف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پتا چل جاتا تھا, جس میں ذرا ڈاؤٹ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا دیتے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیں, فتوحات مکیہ جلد پہلی صفحہ 537 پہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنازہ میں مسجد میں بھی پڑھ لیتا تھا, مسجد کے باہر بھی پڑھ لیتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مجھے خواب میں بتایا کہ جنازہ رکھنا مسجد میں اور نماز جنازہ پڑھنا یہ منع ہے, نارمل حالت میں منع ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے مسجد میں نماز جنازہ کبھی نہ پڑھی. پکا میں ایک اور کتاب لکھی, روح القدس فی مناسحت النفس. یہ کتاب واللہ آپ پڑھ لیں اور عمل کر لیں تو واضح ہو جائے گا کہ ولی کون ہوتے ہیں, ولی بنا کیسے جاتا ہے, اور معلوم ہو جائے گا کہ ولی بننا آسان نہیں ہے. یہ کتاب ضرور پڑھیے گا. میں نے اس کتاب کو ارونگ امریکہ میں پڑھا تو کانپ گیا. کتنی دیر حیرت و پریشانی کی کیفیت رہی. یہ کتاب اصل میں آپ نے اپنے ایک دوست شیخ عبدالعزیز مہدوی کے لیے لکھی. انہوں نے نصیحت کی درخواست کی. آپ چونکہ ان سے تیونس میں مل چکے تھے تو ان کے ہاں قیام کیا تھا, تو آپ نے وہ جو انہوں نے نصیحت کے لیے خط لکھا تو یہ خط کا جواب ہے. تو آپ نے مکہ مکرمہ میں اس کتاب کو لکھ لیا تھا. پھر یہ کتاب آپ کے پاس رہی 601 ہجری سے لے کے 603 ہجری تک. آپ اسے خود پڑھ کر محفل میں سناتے تھے. ایسی زبردست جو ہے یہ کتاب تھی. لوگ سنتے, اس کی نقول جو ہے وہ تیار کرتے. کیونکہ اشیخ الاکبر کو تو مغربی رسم الخط جو ہے وہ آتا تھا, آپ اس میں لکھتے تھے. تو 604 ہجری کے شروع میں آپ قاہرہ مصر میں تھے, تو آپ کے دو مرید عبد المنعم انصاری, ان سے یہ کہا کہ تم پڑھتے جاؤ, اور دوسرے مرید اسماعیل بن سعود اکین سے یہ کہا کہ تم لکھتے جاؤ تاکہ وہ رسم الخط اس میں کہ جس میں وہ پڑھ سکے. آپ اس کتاب کے طرز انداز کو پڑھو گے تو خوش ہو جاؤ گے. کیا اسٹائل جو ہے وہ آپ نے اپنایا. الجزء الثانی مناظرہ مع النفس, اس سے میں کچھ سنانے لگا ہوں آپ کو. خلاصہ اسٹائل دیکھیے گا, کیا ادیبانہ رنگ ہے اور کیا نیا رنگ ہے. ابن عربی کہتے ہیں, میں نے نفس سے کہا چلا جا, اب دکھا کہ تیرا سب سے روشن دعویٰ اور بلند و بالا ادراک کیا ہے. میں سب سے پہلے تیرے سامنے اہل صوفہ کا مختصر حال, اہل صوفہ کا مختصر حال ان کے ناموں کی تفصیل میں جائے بغیر بیان کروں تاکہ بات جلد مکمل ہو. تو نفس بولا چل بول. نفس کے ساتھ مناظرہ, نفس بولا چل بول. میں نے کہا, تو ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ نے خود سے لے کر حضرت ابو ہریرہ تک مکمل چین کو بیان کر دیا کہ میں نے 70 سے زائد اہل صوفہ کو دیکھا. وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے, یہ کپڑا گھٹنے تک ہوتا, بعض اوقات اور چھوٹا. جب کوئی رکوع کرتا تو شرمگاہ کی نظر آنے کے خوف سے سمٹ جاتا اور اسے سمیٹ لیتے. ہمارے بعض علماء نے کہا کہ اللہ کی قسم, نہ انہیں دو کپڑے نصیب ہوئے اور نہ ہی دو طرح کے کھانے. اے نفس, تجھے تو قمیص, شلوار, ازار, جبہ, امامہ, جوتے, چادر, گرم روٹیاں, تازہ گوشت, میٹھا پیش کیا جاتا ہے. بڑے بڑے امیر لوگ تیری خدمت میں ہوتے ہیں, تیرا کہاں مانا جاتا ہے. تو ان اصحاب صفا جیسا کہاں. نفس کو صحابہ کی مثالیں دے دے کے حرام جاؤ. 10 صحابہ کی باتیں سنائیں جن کا طرز زندگی سارا صوفیانہ تھا. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ تصوف جو ہے وہ عیسائیوں سے لیا, ہندوؤں سے لیا. 10 صحابہ کرام جیت, یہ کسی نے ڈسکس نہ کی. وحدت الوجود کو گھماتے رہے, جو صرف ان کے لیے تھا جو آخری درجے میں پہنچ گئے. وہ ایک عظیم روحانی ڈاکٹر تھے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے نسخے کیا ایک ہی بندے کے لیے ہیں, ایک ہی بندے کے لیے؟ کیا ڈاکٹر کی تمام دوائیاں جو ہیں وہ ایک ہی مریض کو کھلا دی جاتی ہیں؟ کیا ایک ہی مریض استعمال کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ. تو یہ کتاب جو ہے روح القدس, یہ آپ لازمی پڑھیے. لطف بھی آئے گا, سبق بھی ملے گا. اسی میں فرماتے ہیں, جا رجل الی سیدنا ابی مدین, میرے سردار ابی مدین کے پاس ایک آدمی آیا. آگے کہنے لگا, اے سردار, ان الشیطان یوزنی فعسى ان تدفع عني, شیطان مجھے تکلیف دیتا ہے, آپ اس کو مجھ سے ہٹا دیجیے, مجھے تنگ کرتا ہے, پھر جان چھڑا دیں آپ. تو آپ فرمانے لگے, ابھی تجھ سے پہلے شیطان آیا تھا, وہ میرے پاس آ کر تیری شکایت کر رہا تھا. جی وہ کیا؟ وہ شیطان یہ شکایت کر رہا تھا کہ یہ ساری دنیا جو ہے یہ میرے لیے ہے, آخرت میرے لیے نہیں ہے. یہ باغات, یہ محلات, یہ سونا, یہ چاندی, یہ زیور, یہ سب چیزیں میرے لیے ہیں. تو جب کوئی میرا مال چھینے گا تو میں اس کے پیچھے بھاگوں گا تو صحیح, میں اسے تنگ تو کروں گا. تو جب شیطان کا مال لے گا, باغات لے گا, محلات لے گا, تو وہ شیطان مجھ سے یہ کہہ رہا تھا, پھر میں ان سے ان کی چیز, ان کا ایمان سلب کر لوں گا میں ان سے. تو وہ تیرے آنے سے پہلے تیری شکایت کر کے گیا, اور وہ مجھے بتا کر گیا کہ ابھی وہ آ رہا ہے, وہ آ کر آپ سے میری شکایت کرے گا. میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ جب وہ میری چیزیں ہتھیانا چاہتا ہے, میری چیزیں لینا چاہتا ہے, تو میں کیوں نہ اس کا سکون لوں, میں کیوں نہ اس کا ایمان سلب کروں. یہ دنیا کی ساری چیزیں میری ہیں. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ نے فرمایا, ابن عربی لکھتے ہیں کہ ابو مدین اس سے پوچھنے لگے, کہنے لگے تو ہی اب بتا کہ شیطان ظالم یا تو ظالم. کہنے لگا جی میں ظالم. اللہ کیا انداز ہے سمجھانے کا. یہ ہے ابن عربی, یہ ہیں ان کی تحریریں. کیا ان کو پڑھا؟ نہیں. وحدت الوجود کو لے کر بیٹھ گئے, جن کی کتاب پڑھنے کے لیے کم از کم پیر میر علی شاہ جیسا مجدد ہو تو سمجھ میں آتی ہے. اس کتاب کو ایک عام آدمی لے کے پڑھ رہا ہے. ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے نفس کو وہ مثالیں دی کہ آخر نفس ہار گیا اور بولا, مناظرے کی بساط لپیٹ, مثالیں اور درس دینا بند کر, مجھ سے جس طرح کا مجاہدہ تو لینا چاہتا ہے میں کروں گا, بے دھڑک بول, میں تیرے ساتھ ہوں. اوئے اوئے اوئے. یہ ابن عربی کا سٹائل ہے. ایسے ابن عربی نہیں مشہور. نفس ہار گیا, بولا جو تو کہتا میں کرتا ہوں, بس ایک میری آرزو ہے. اب دیکھو ذرا نفس کدھر آ گیا. ایک آرزو ہے میری. ابن عربی سے کہنے لگا کہ مجھے ذرا نا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ واقعات سنا دیں, مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. تو پھر آپ نے سنائے. تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا تصوف میں آنا, فتوحات مکیہ کی پرواز, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک دن کا کام ہے, اچانک آ گئے؟ نہیں, اللہ نے بچپن ہی سے آپ کو اس طرف لگا دیا. آپ کے والد گرامی دربار سے وابستہ تھے, اس کے باوجود آپ اپنے بچے کو اولیاء کے پاس بھیجتے, صوفیاء کی مجلس میں بھیجتے, خود بھی حاضر ہوتے. تو جب بچوں کو آپ بڑوں کے ساتھ رکھیں گے, جس کے ساتھ بچہ رہتا ہے, جن کی محفل کو, جن کی محافل کو جو ہے وہ اختیار کرتا ہے, وہ ویسی چیزیں اس کے اوپر آنے لگ جاتی. تو کیا آپ نے کبھی اولیاء کرام کے پاس اپنے بچوں کو بٹھایا ہے؟ کیا ان کی باتیں سنائی ہیں کبھی آپ نے؟ نہیں, نہیں سنائی. تو پھر اگر وہ بڑا ہو کر بدتمیز ہو جاتا ہے تو اس میں بچے کا کیا قصور ہے؟ اب میں آپ کو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے واقعات سنانے لگا ہوں کہ وہ بچپن میں کن کے ساتھ بیٹھتے تھے, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ پرواز کیسے ہوئی. 18-19 سال تک اگر گیمیں کھیلتے رہیں, فلمیں دیکھتے رہیں, باہر پھرتے رہیں, بندہ ولی نہیں بنتا. پھر وہ کہیں اور نکل جاتا ہے. یہ 18-19 سال تک ادھر لگانا ہے آپ نے. جس جگہ دیکھنا چاہتے ہو اس جگہ 18-19 سال پہلے اس کو لگاؤ. ابو جعفر رحمت اللہ علیہ طریقت میں قدم رکھنے سے پہلے آپ کی ملاقات اشبیلیا کے اندر ایک امی ولی سے ہوئی. امی ولی کسی مدرسے میں جا کر پڑھے نہیں تھے, لیکن عادت مبارکہ دیکھو اس دور کے لوگوں کی, باوضو رہتے, زیادہ تر کوشش ہوتی کہ میرا منہ قبلے کی طرف رہے, اور روزے کی حالت میں رہتے. عادت یہ تھی آپ کی کہ قرآن مجید بڑے شوق سے پڑھتے تھے, مستجاب الدعوات تھے, ہر وقت مراقبہ میں تدبر اور تفکر میں رہتے تھے, جو مسلمانوں نے اب چھوڑ دیا ہے. ابن عربی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس گئے, اپنا نام بتایا تو پوچھنے لگے, پکا ارادہ کر لیا ہے طریقت میں آنے کا؟ عرض کرتے ہیں, بندہ تو صرف ارادہ ہی کر سکتا ہے, اس پر استقامت یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والا ہے. تو فرمایا, دنیا سے ناتا توڑ لے, اسباب سے منہ موڑ لے, الوہاب سے رشتہ جوڑ لے, وہ تم سے بے حجاب گفتگو کرے گا. دیکھا آپ نے کہ کس محفل میں بیٹھ رہے ہیں اور وہ کیا سکھا رہے ہیں. پھر بندہ ابن عربی کے مقام کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے. ابو عبداللہ محمد بن شرفی رحمت اللہ علیہ, ابو عبداللہ محمد بن شرفی رحمت اللہ علیہ, ان کی نظر کرم بچپن ہی میں آپ پر ہو گئی. یہ بھی اشبیلیا ہی میں ہی رہتے تھے. یہ 40 سال ایک جگہ کے اوپر رہے, 40 سال وہاں انہوں نے نہ کبھی چراغ جلایا اور نہ کبھی آگ جلائی. 5 نمازیں یہ اشبیلیا کی جامع مسجد میں ادا کرتے تھے. وہاں جاتے با جماعت نماز ادا کرتے, اور جب نماز میں کھڑے ہو جاتے تو آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ جاتی. آپ کی دعا قبول ہوتی تھی, سب کو معلوم تھا کہ یہ جب دعا کر دیتے ہیں تو قبول ہو جاتی, مگر کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی, اتنا جلال تھا ان کا کہ کوئی جا کے ان سے کہے کہ ہمارے لیے دعا کر دو. تو لوگوں نے پھر طریقہ کیا بنایا تھا, وہ یوں کرتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ جہاں یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوں وہ آدمی ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا, اور جب دونوں سلام پھیر دیتے تو وہ آدمی دعا مانگتا. تو جب وہ دعا مانگتا یہ آمین کہہ دیتے، ان کے آمین کہنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا تھا. اللہ اکبر جل شان. اب ذرا دیکھیے کہ یہ کیسے کھینچ کے لے کے گئے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ تین چیزیں صحیح ہو تو آپ کا بچہ ٹاپ کا ہو جائے گا، ماں باپ، اس کے بعد استاد، تیسرے نمبر پہ معاشرہ. اس دور میں معاشرہ ہی بڑا نیک ہوتا تھا، معاشرے میں کئی لوگ ہوتے تھے. کیا ہوا کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ کھڑے ہیں، بازار کے اندر کھڑے ہو گئے. تو کھڑے ہو کر وہاں ایک دیوانہ کا تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ پیچھے سے تشریف لائے، انہوں نے ہاتھ رکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے تم ان کاموں کے لیے نہیں ہو. تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ میں بازار ہی سے ان کے ساتھ مسجد میں چلا گیا، بہت عرصہ انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے ان کی صحبت میں گزارا. تو ایک روز ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے. تو کہنے لگے جو تو چاہتا ہے وہ تو دعا اللہ سے کر، میں تیرے ساتھ بیٹھ کر آمین کہتا ہوں. تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ، یہ بچپن کے واقعات ہیں، بچپن کے. کہتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی، انہوں نے آمین کی. تو جو میں نے اللہ سے دعا مانگی مستقبل میں وہی پورا ہوا. اللہ اکبر جل شان. تو ذرا سوچو کیا عالم ہوگا ابن عربی کی جوانی کا جبکہ بچپن ایسے عظیم اولیاء کے ساتھ گزرا. ابو عبداللہ محمد قسوم مالکی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے اور طہارت کے مسائل سیکھے ہیں بچپن میں. یہ میں پھر بیک پہ آ گیا، واپس آ جی بچپن میں. اور یہ ابن مجاہد کے خلیفہ و شاگرد، اب مجتہد کے مقام پر تھے. مگر عالم کیا تھا ان کا، ان کا گھر مسجد کے پاس ہی تھا، مسجد کا تالا دروازہ خود کھولتے، قندیلیں مسجد کی اس دور میں دیے ہوتے تھے خود روشن کرتے، اذان خود دیتے، اذان دے کر پھر گھر آ جاتے، گھر آ کر سنن ادا کرتے، اس کے بعد پھر جاتے، جا کر امامت بھی خود کرواتے. مجتہد کے مقام پر فائز ہیں، اور اذان دے رہے ہیں، مسجد کھول رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں. اور آج ہم کیا کہتے ہیں، او جی مولویوں کو چھٹی کوئی نہیں ہوتی، مولوی عید کے دن بھی وہی رہتا ہے. شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، اتنا شکر ادا کرو، اتنا شکر ادا کرو کہ تھک جاؤ تم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے سسٹم میں لا دیا ہے کہ جہاں عبادت تمہارے لیے کرنا جو ہے وہ ضروری. اے اللہ تیرا احسان اس گندے نطفے پہ، اے اللہ تیرا احسان اس مائے مہین کے اوپر، اے اللہ تیرا احسان اس گناہگار کے اوپر. عبادت کرنا ہمارا اللہ پر احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، وہ ہم سے عبادت کروا رہا ہے. اور آپ کا طریقہ ایک بڑا تھا، رات جب بستر پہ سونے لگتے تھے تو حساب لگاتے تھے کہ آج میں نے کتنی نیکی کے کام کیے ہیں، نیکی کے کام زائد ہوتے ہی ہوتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، مالک یہ تیری طرف سے عطا ہے. ہفتے میں صرف دو روز سالن کھاتے، ایک سنڈے کو، اس کی سنڈے کی رات، اتوار کی رات، اور دوسرا تھرسڈے جمعرات کی رات، بس دو دن سالن کھاتے. تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری نمازیں ان کے پیچھے ادا کی ہیں. اب سنتے جاؤ ابن عربی یہ نہیں دیکھا کہ یہ آدمی بیٹھا کن کے ساتھ، کہاں کہاں سے کن عظیم ہستیوں سے فیض لیا ہے، کیا یہ آدمی غلط ہو سکتا ہے؟ آپ کے بچپن کے دوست بھی کیسے تھے، وہ کیا کہتے ہیں امریکہ میں، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، یہ کہتے ہو نا. ابن عربی تب قرآن مجید کی تعلیم رہے تھے، ابو عبداللہ شیخ محمد آپ کے پڑوسی ہیں، بڑے نمازی تھے، بہت کم بولتے تھے. آپ نے ان کو اپنا بھائی بنایا، دوست بنایا، ان کی وجہ سے ان کے چھوٹے بھائی شیخ احمد بھی ان سے بھی دوستی ہوگی، اور ایک اور شامل ہو گیا. یہ چار کا گروپ تھا بچپن سے ہی. دیکھا تو جیسے دوست ہوں گے ویسا تم کام کرو گے. اب یہ چار کا گروپ ہے، آپ دیکھ لو، نمازی، پرہیزگار، کم بولنے والے، عبادت کرنے والے، دوستی انہی کے ساتھ. چاروں تصوف کے شائقین 590 ہجری تک اشبیلیہ میں رہے، پھر یہ سب بکھر گئے. 598 ہجری میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں بھائیوں سے مصر میں ملاقات کی. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کیا سیکھا، مشکلات میں صبر کرنا سیکھا، اور بڑوں کا ادب کرنا سیکھا. شیخ ابو علی حسن شکاز رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی رحمۃ اللہ طریقت میں آمد سے لے کر ان کی وفات تک ان کے ساتھ رہے. یہ شیخ صالح ادوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، کرامت ان کی یہ تھی کہ کڑوی سے کڑوی بوٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے تو اسے جب توڑ کر دیتے تھے کسی کو یہ لے کھا لے تو جب وہ کھاتا تھا تو میٹھی ہوتی تھی. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی مجالس اختیار کی. یہ اصل میں ابن عربی رحمۃ اللہ کے چچا کے دوست ہیں. تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی محفل میں جانے لگے. انہوں نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے بتا دیا کہ میں فلاں دن جو ہے وہ دنیا سے چلا جاؤں گا. باقی اسی وقت گئے. آپ کی وفات جو ہے اشبیلیہ میں ہوئی. شیخ ابو محمد عبداللہ القطان رحمۃ اللہ علیہ کیا نڈر کلمہ حق بادشاہ کے سامنے بھرے دربار کے اندر بیان کر دینے والے. ایک دفعہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد حاکم کے سامنے پیش کیا گیا. آپ دربار میں کھڑے ہوئے تو آپ نے قرآن احادیث پڑھ کر وہ مثالیں دی اور وہ مسائل بیان کیے کہ بادشاہ بجائے اس کے غصہ ہوتا کہنے لگا آپ میرے درباری بن جائیے, آپ میرے ساتھ رہیے, آپ تو بہت بڑے علامہ ہیں. تو آپ نے فرمایا تیری محفل مغضوب, تیرا محل ناجائز ذرائع سے بنا. اور دیکھیے کہ بادشاہ کے دربار میں یہ جملہ کہنا اتنے لگا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہ والد گرامی ان کو ان کی محفل میں بھیج دے. آپ نے ان کے ساتھ بڑا وقت گزارا اور لیکچر سنے. ایک دن قرطبہ میں خطاب فرما رہے تھے کہ یہ بہت زیادہ کتابیں لکھنے والے بھی بیچارے مسکین ہیں, کل ان کا کتنا لمبا جو ہے وہ حساب ہوگا, وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ کتاب اس نے خود لکھی ہے یا پیسے دے کے لکھوائی ہے, تو لکھنے والے بھی پھنسیں گے. ایک روز ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر میں آنے کی دعوت دی. آپ تشریف لائے, گھر میں عشاء کی نماز ادا کی. بعد میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے کھانا رکھا. کھانا جب رکھا, کھانا بھی کھانے ہی لگے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی تشریف لے آئے. کھانا چھوڑا, وہ بھی سیدھے آئے آگے دوزانوں کے سامنے بیٹھ گئے. انہی کے گھر میں بیٹھے اب ان کو نصیحتیں کرنی شروع کر دی اور وہ بات اب سنتے جا رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں. فرمایا علی دیکھو اپنے بیٹے کو دیکھو, جوانی میں شہوات سے دور رہتا ہے, تصوف اختیار کر رہا ہے, تم کب چھوڑو گے بادشاہ کے دربار کو, کب چھوڑو گے؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی فیض لیا. حضرت موسیٰ ابو عمران الصدراتی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات اشبیلیہ میں ہوئی, یہ ابدالوں میں سے. اور شیخ ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے. کیونکہ بربرا اور کلمہ حق بیان کرنے میں نڈر تو آپ کو گرفتار کر لیا گیا, زنجیروں سے جکڑ دیا گیا اور ایک کمرے میں بند کر دیا گیا. کمرے میں بند کر کے باہر دربان بیٹھا دیا. کمرہ بند, دربان باہر بیٹھا ہوا ہے. صبح جب دروازہ کھولا تو زنجیریں تو اندر پڑی ہوئی ہیں لیکن آپ اندر نہیں ہیں. آپ وہاں سے سیدھا ابو مدین مغربی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. ان سے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات جو ہے وہ بڑے عجیب طریقے سے ہوئی. وہ کیا کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اشبیلیہ میں بیٹھے ہوئے مغرب کی نماز آپ نے ادا کی. تو مغرب کی نماز جو آپ نے ادا کی اس سے پہلے خیال سا آیا کاش کے وجایا میں بھی چلا جاتا, وہاں ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ میں ان کی زیارت کرتا. یہ مغرب سے پہلے سوچ رہے ہیں. تو آپ نے مغرب کی نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد نماز پڑھ چکے تو دائیں طرف دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے, حضرت موسیٰ ابو عمران الصدراتی ظاہر ہوئے. آپ ان کو دیکھ کر چونک گئے. پوچھا آپ کون ہیں, کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ بولے میں ابو عمران ہوں. ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نماز مغرب ادا کی تو انہوں نے فرمایا کہ ابن عربی تک میرا پیام پہنچا دو, فوراً پہنچاؤ. جہاں تک روحانی تعلق ہے وہ تو قائم و دائم رہے گا, البتہ آمنے سامنے ملنے کی خواہشات کو آرام دو. اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری ملاقات حضرت ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ سے نہیں ہوئی, مگر کچھ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بجایا میں ملاقات کی ہے. اور یہ مجھے ممکن لگتا ہے کیونکہ شیخ مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1198 عیسوی میں ہوا, تب شیخ اکبر رحمۃ اللہ کی عمر 53 سال تھی. تو میں ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ جو ہے وہ 69 نمبر سٹوری میں کر چکا ہوں, آپ ضرور سنیے گا اسے. اب مجھے بتا دیجئے جن کا بچپن جو ہے وہ گزر رہا ہے ابدالوں کے ساتھ, مستقبل کی پرواز کتنی بڑی ہوگی. یہ بہت ضروری تھا مجھے آپ لوگوں کو سنانا. شیخ ابو احمد السلاوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 18 سال حضرت ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارے ہیں. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اشبیلیہ میں مسجد ابن جراد میں 1 ماہ تک ان کے ساتھ گزارا. ایک روز ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ رات کو اٹھے تو دیکھا کہ یہ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، لیکن آپ بڑی دیر تک کھڑے ہو کے دیکھتے رہے. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایک نور کی لائٹ پورا سے جیسے ستون جا رہا ہے آسمانوں کی طرف، تو یہ دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ لائٹ اوپر سے نیچے آ رہی ہے یا ان کے جسم سے نکل کے اوپر جا رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے اٹھ کر وضو کیا اور نوافل جو ہے، جیسے بزرگوں کا طریقہ ہے، نوافل جو ہے وہ شروع کر دی. ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ کرامت یہ ہے کہ ان کے جو آنسو نکلتے تھے، یہ روتے رہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، جو ان کے آنسو نکلتے تھے ان آنسوؤں کے اندر خوشبو آتی تھی. کہتے ہیں جب کبھی یہ رو رہے ہوتے تو میں وہ آنسو دو تین لے کر میں مل لیتا تو میرے جسم سے بھی خوشبو آنے لگ جاتی. اللہ اکبر جل شانہ، اللہ اکبر جل شانہ. حضرت صالح ادوی رحمتہ اللہ علیہ اشبیلیا میں ہی زندگی گزاری، ساری زندگی گھر نہ بنایا. آپ کی زندگی حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی جلتی، بہت کم بولتے، زیادہ نوافل ادا کرتے. بعض اوقات تو یوں ہوتا کہ چاش کی نیت جو ہے وہ باندھ لیتے، ایک رکعت کے اندر اتنا قرآن پڑھتے اور قرآن کی تلاوت میں اتنا گم ہو جاتے، زوال کا ٹائم ہو جاتا، رات کو مسجد چلے جاتے، ساری رات عبادت میں گزارتے. اور اس قدر خوشبو و خضوع سے نماز ادا کرتے تھے کہ سردی کی راتیں ہوتی لیکن آپ کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہوتا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی صحبت اختیار کی، آپ ان پہ خاص توجہ فرماتے. ابن عربی رحمۃ اللہ نے بہت فیض پایا. آپ فرماتے ہیں جو جو انہوں نے میرے بارے میں کہا تھا مستقبل میں سچا ثابت ہوا. اللہ کے بندو، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بچپن ولیوں کے ساتھ گزارا، نہ صرف ولیوں کے ساتھ، غوث، کتب، ابدال، اس مرتبے پر وہ لوگ فائز تھے. رسالہ کشیریہ سے واقفی، یہ رسالہ جو ہے جب آپ تصوف میں داخل ہوتے ہو تو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اس رسالے کو پہلے پڑھ لیا جائے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اشبیلیہ میں طریقت میں قدم رکھ چکے تھے، اولیاء کی محفل میں بیٹھتے تھے، اللہ درجہ بدرجہ ان کو بڑھا رہا تھا. ان کی ملاقات ایک عظیم بزرگ شیخ یوسف قیسی سے ہوئی. ان کو بھی شیخ ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بڑا عرصہ میسر رہی. یہ پہلے مصر میں رہے، اس کے بعد اشبیلیہ آئے، تو ابن عربی رحمۃ اللہ کو پتا چلا تو آپ ان کو ملنے کے لیے گئے. انہوں نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی پوچھا کیا وجہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے سے جو گزر جائے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ 40 سال رکنا پڑے تو رکے، وجہ کیا ہے؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست جواب دیا. ہم بڑے خوش ہوئے آپ کے جواب سے. کیوں؟ آدمی جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہے، تو جب کوئی کسی بڑے سے گفتگو کر رہا ہو تو بیچ میں سے کوئی گزرے تو یہ بے ادبی تصور کی جاتی ہے. تو جب مخلوق میں سے کوئی گفتگو کر رہا ہو بڑا تو بیچ میں سے کوئی گزرے، خواہ بچہ ہی گزرے، تو بے ادبی ہے، برا لگتا ہے. تو جب کوئی آدمی اپنے اللہ سے جو ساری کائنات کا مالک ہے، بادشاہوں کا خالق ہے، جب اس سے بات کر رہے ہوں تو بیچ میں سے کوئی گزرے، اس نے کہا رک جا رک جا. بڑے خوش ہوئے آپ ان کے جواب سے. ابن عربی فرماتے ہیں انہوں نے میری تربیت کی، مجھے ادب سکھایا. فنیم المؤدب ونیم المربی، بہت اچھا ادب سکھانے والے اور بہت اچھی تربیت کرنے والے تھے. تو یہ ادب بہت ضروری ہوتا ہے، یہ پرانے زمانے میں سکھایا جاتا تھا. آج کل تو بچے جو ہیں وہ سٹیزن ہیں نا، انگلینڈ کے سٹیزن ہیں، امریکہ کے سٹیزن ہیں، ان کو ادب سے کیا، ان کو تو سکھایا جاتا ہے کہ اگر ماں اور باپ تمہیں کچھ کہیں تو فوراً پولیس بلا کے ان کو اندر کروا دو. ادب بہت ضروری ہے، بہت. تصوف کی بیس بنیاد ادب، تصوف کی، اسلام کی، ایمان کی، ہر شے کی بیس بنیاد پہلی سیڑھی ادب ہے. ادب نہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. طریقہ ان کا بڑا زبردست ہے. یہ پیار تو بہت کرتے تھے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی محفل میں بیٹھ جاتے تھے ان کو ڈانٹا کرتے تھے، ڈانٹتے تھے ان کو. تو ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوتا محفل میں ڈانٹ. اور یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تاکہ بچہ جو ہے وہ پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ دے اور زیادہ سے زیادہ استاد کا منظور نظر بننے کے لیے زیادہ محنت کرے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کے پہ نہیں چلتا، استاد سمجھ لیتا ہے. ان کی خوبی یہ تھی کہ فقیر غریب آ جاتا اس کی عزت کرتے، اور اگر کوئی بادشاہ کے دربار سے کوئی آتا تو منہ نہیں لگاتے تھے. درویشوں کو دیکھتے ہوئے آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا تھا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ کشیریہ ان کی سرپرستی میں پڑھا. اب ذرا واقعہ سن لو اور آپ حیران ہو جائیں گے. ایک روز آپ نے ابن عربی اور ان کے ایک ساتھی سے کہا کہ ہم فجر کی نماز المنت بار پہ پڑھیں گے، اشبیلیا سے 4 کلومیٹر جو ہے یہ دور. ابن عربی اور آپ کا دوست جو ہے وہ شہر کا دروازہ کھلتے ہی چل پڑے. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ آگے ہی آلریڈی چوٹی پہ گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، کھڑے ہیں، اور غلام جو ہے وہ آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے. چوٹی پہ نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے ابن عربی کے ساتھی سے یہ کہا کہ اسے رسالہ کشاریہ دو. آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نام پہلی بار سنا، مجھ پہ ایسی ہیبت تاری ہوئی کہ میں نے جب رسالہ کشاریہ پڑھنا شروع کیا تو میں ایک لفظ دوسرے لفظ سے جوڑ نہ پاؤں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. تو انہوں نے پھر میرے ساتھی سے یہ کہا کہ تم پڑھو. تو وہ پڑھتے گئے اور ساتھ ساتھ تشریح کرتے. نماز عصر تک وہاں رکے. نماز عصر پڑھنے کے بعد شیخ جانے کو تیار ہوئے تو کہتے ہیں ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، میں نے کھڑے ہو کر وہ گھوڑے پہ جب چڑھتے ہیں تو رکاب پہ پاؤں رکھ کے پھر اوپر چڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں میں نے اس رکاب پہ نیچے ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ رکھا، شیخ نے اوپر پاؤں رکھا. پاؤں رکھ کر جب گھوڑے پہ سوار ہو گئے میں نے ہاتھ اٹھایا نہیں، ہاتھ ان کے پاؤں کے نیچے ہی رکھا، گھوڑے کو چلا دیا. اور ساتھ ساتھ مجھے حضرت ابو مدین مغربی رحمت اللہ علیہ کے قصے فضائل جو ہیں وہ سناتے ہیں. کبھی گھوڑے کی رفتار کو تیز کر دیتے، کبھی گھوڑے کی رفتار کو آہستہ کر دیتے، لیکن میں اپنا ہاتھ ہٹا نہیں رہا. بس ان کا چہرہ دیکھتا چلتا جاتا. پہاڑی سے نیچے اتر آئے تو فرمانے لگے ابن عربی پیچھے دیکھو تم نے کتنا سفر کس رستے سے طے کیا. آپ فرماتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا، بیچ میں کانٹے بھی تھے، جھاڑیاں بھی تھی، پتھر بھی تھے، وہ سب میں کراس کر آیا. تو آپ نے فرمایا آپ اپنے پاؤں دیکھو. کہتے ہیں کہ میں نے پاؤں بھی دیکھے، اپنے کپڑے بھی دیکھے، مجال ہے کسی جگہ کانٹا لگا ہو یا کسی جھاڑی کی وجہ سے میرا کپڑا جو ہے وہ پھٹا ہو یا گندا ہوا ہو. پھر فرمانے لگے یہ سب برکت ہے شیخ ابو مدین مغربی رحمت اللہ علیہ کے ذکر کی. ان کی پوری سٹوری میں 69 نمبر پہ بیان کرایا ہوں، ضرور سنیے گا. اتنا فرمایا ابن عربی اس رستے پہ پکا ہو جا، تو کامیاب ہو جائے گا. گھوڑے کو ایڑی لگائی، آپ کو وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو. ان سے بھی ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے بہت کچھ سیکھا. کچھ موضوعات ہوتے ہیں کہ آدمی کی اس کے اوپر مہارت ہوتی، جیسے ہمارے شبیر شاہ صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، نیو یارک میں نے ایک تقریر ان کے ساتھ میری ہوئی، وہ شہادت میں بڑے ایکسپرٹ تھے. ہر آدمی کچھ موضوعات کے اوپر اس کو دسترس ہوتی، عبور ہوتا. تو یہ جو تھے ان کو مسئلہ وصال، تدبیر آدھی زندگی ہے، میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو آزماتا ہے، ان موضوعات پر ایسی پیاری تشریح کرتے تھے، مثالیں دے کر کہ عام سے عام آدمی کو بھی سمجھ میں آ جاتا تھا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب ان سے سیکھا. اچانک یہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ کو بارے جدائی دے کر سیلا سے مراکش چلے گئے. شیخ ابو محمد مخلوف القبائلی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی خود دیوانے تھے اولیاء کے، صوفیاء کے، ان کی محفل میں بیٹھنا سعادت سمجھتے تھے. اس سے آپ کے بیٹے کو بڑا فائدہ ہوا، آخر تک یہ سلسلہ نہ چھوڑا. شیخ ابو محمد مخلوف آپ کرتبہ میں رہتے تھے، اون کا لباس پہنتے تھے، ذکر اللہ میں مشغول رہتے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی وجہ سے وہ شعائیں آپ کی جسم سے نکلتی تھی، وہ لہریں اور ویوز نکلتی تھی آپ کی جسم سے کہ آدمی پہ ہیبت طاری ہو جاتی تھی. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی جب بوڑھے ہوئے تو بیٹے سے بولے بیٹے میرا دل کرتا ہے ان کی زیارت کرنے کو، تو مجھے ساتھ لے جاؤ. تو اشبیلیا سے کرتبہ لے کر گئے، عصر تک وہیں رہے، نمازیں پڑھی، ان کی خانقاہ کا لنگر کھایا، دعائیں لی ان سے. کچھ میں نے تھوڑا سا بیان کیا ہے، کیوں وقت کم ہوتا ہے. کچھ پتا چلا آپ کو کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے بچپن کہاں گزارا ہے، کن ہستیوں کے پاس گزارا ہے؟ تو فتوحات مکیہ جب شروع کی تب تو پرواز شروع ہو گئی تھی. لوگ فتوحات مکیہ کا ذکر تو کرتے ہیں، جنہوں نے وہاں تک پہنچایا ان کا ذکر. مکہ میں آپ نے 3 سالہ قیام کیا. لو میں نے آپ کو مکہ کے 3 سالہ قیام کے دوران میں سمجھا دیا کہ فتوحات مکیہ شروع کی اور وہ پرواز آپ کو کہاں سے ملی تھی. 600 ہجری میں آپ کی مکہ میں ہی دربار سلجوق کے ایک بڑے بزرگ شیخ مجد الدین صحاقی ابن یوسف سے ہوئی. ان کے ساتھ آپ مدینہ گئے، وہاں سے بغداد گئے. یہاں آپ نے شیخ ضیاء الدین عبد الوہاب بن علی بن علی بن سکینہ یا سکینہ سے حدیث کی اجازت. دیکھو پھر حدیث، امام سمعانی سے بھی بغداد میں حدیث کی سماعت کی. 601 ہجری میں وہاں سے موصل گئے. وہاں اپنے شیخ طریقت قدیب البان کے مرید حضرت علی بن عبداللہ جامع رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی. پورا رمضان کا مہینہ وہاں قیام کیا اور یہیں آپ نے تنزلات الموصلیہ جو ہے وہ لکھی اور الجلال والجمال جو ہے وہ مکمل کی. جہاں جاتے وہیں بیٹھ کر کتاب لکھنا شروع کر دیتے. 600 ہجری سے لے کر 604 ہجری تک آپ مکہ سے باہر رہے مگر تصانیف تقریر تحریر سلسلہ جاری رہا. 604 ہجری میں آپ مصر میں تھے کہ علماء مصر آپ کے مخالف ہو گئے. آپ مکہ آگئے. یہاں آ کر آپ نے اپنے دوست شیخ طریقت و حقیقت ابو شجاع ابن رستم رحمۃ اللہ کے گھر قیام کیا اور تصانیف پھر جاری ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ہر تصنیف ایک خزانہ ہے. عربی پہ تو آپ کو بڑا عبور حاصل تھا. ہر موضوع پہ قلم اٹھایا قلم توڑ دیا. ان کی عبارت کو سمجھنا تو دور, صحیح عبارت پڑھنا ہی کمال ہے. میں کتابوں کے نام بیان کروں گا تو زیادہ طول پکڑ جائے گی گفتگو. آپ کو ان کی کتب پڑھنا ہو تو ابن العربی فاؤنڈیشن کی آرکائیو میں چلے جائیے اور پڑھیے اور دعا دیجئے. میں تذکرہ ضرور کرنا, میں بخل سے کام نہیں لیتا. جس نے کام کیا اس کا نام لو. ابرار احمد شاہی, انہوں نے ابن عربی فاؤنڈیشن بنا کر احسان کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر, احسان کیا ہے خاص طور پر جو اردو بولنے والے. دنیا کے کونے کونے سے انہوں نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جو ہیں وہ منگوا کر ان کا ترجمہ کروایا ہے اور آپ کو دیا ہے. اب چند ایک کا نام میں برکت کے لیے لینا تاکہ آپ لوگ پڑھیں. آپ کے گھروں کے اندر ٹوائس, آپ کے گھروں کے اندر کپڑے تو ہوتے ہیں, آپ کے گھروں میں کتابیں بھی ہوتی ہیں. کتاب حلیت الابدال وما یظہر منہا من المعارف والاحوال, دیکھا آپ نے, اندر بھی ایسا ہی ہوتا تھا. یہ نہیں کہ باہر عربی کا نام لکھا ہوا اور اندر اردو ٹھوک دی, نہیں. 599 ہجری میں آپ طائف گئے. آپ نے اس کتاب کو طائف میں لکھا. اس میں آپ نے بھوک خاموشی شب بیداری اور خلوت کے متعلق جو ہے وہ کلام کیا. کتاب انوار الفجر فی معرفت المقامات والعالمین علی الاجر والا غیر الاجر, یہ نام ہے ان کی کتابوں کے. کیا اسٹائل تھا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا. وحدت الوجود وحدت تیری سمجھ کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ تُسے سمجھ. تو پہلے ان کی دوسری کتابیں تو پڑھ لے. اب یہ جو کتاب ہے, کتاب انوار الفجر جو ہے, جانتے ہو اس کا نام انوار الفجر کیوں ہے؟ یہ آپ شروع ہی اس وقت کرتے تھے جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے, نماز پڑھنے کا وقفہ کرتے اور اس کتاب کو صرف اس وقت تک لکھتے جب تک سورج کی پہلی کرن نہیں پڑ جاتی. پہلی کرن پڑتی کتاب بند کر دیتے. کیا نفاست ہے اور یار کیا اسٹائل ہے. کتاب ستتم و تسعین. اب اس کتاب کے اندر آپ نے کیا لکھا؟ اعتراض کرنے والے کا وہم و گمان تک بھی شاید نہ گیا ہو. اس کتاب کے اندر آپ نے واو میم نون, آپ نے اس کتاب میں یہ لکھا کہ یہ جو واو ہے جب اسے پرناؤنس کرتے ہیں تو دوبارہ واو اینڈ پہ کیوں پھر آ جاتا ہے, میم پھر اینڈ پہ میم کیوں آ جاتا ہے, نون پھر اینڈ پہ نون کیوں آ جاتا ہے. لو موضوع کا نیا پن دیکھو اور پھر عبور دیکھو. اب میرا موضوع کتابوں پہ تبصرہ نہیں ہے, برکت کے لیے صرف بتا رہا ہوں. آپ پڑھیے, اپنی زندگی صرف کیجئے. کتاب ترتیب الرحلہ, اس میں آپ نے سفر نامہ لکھا بلاد مشرق کا, ان مشائق کا ذکر کیا جن سے آپ نے سماعت کی ہے حدیث. حزب الوقایہ لمن اراد الولایہ, عام میں سے کوئی آدمی ولی کامل بننا چاہتا ہے تو باقی شرائط جب اس کے اندر ہیں تو اس کا جب وہ وظیفہ کرے گا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ولی کامل بنا. یہ آپ پڑھیے, اسے یہ مل جاتا ہے عربی کے اندر ہے. کما حزب الوقایہ لمن اراد الولایہ. کتاب و تدبیرات الہیہ فی اصلاح المملکت الانسانیہ, یہ کتاب آپ نے بالکل ارسطو کی کتاب سر الاسرار کی طرز پہ, جسے سیکرٹ آف سیکرٹس کہا جاتا ہے, بالکل اس کتاب کی طرز پر لکھی. ارسطو نے تو اسکندر کے لیے لکھی تھی نا, الیگزینڈر کے لیے لکھی تھی. انہوں نے یہ کتاب جو ہے وہ اپنے اسلامی بھائی ابو محمد عبداللہ بن استاذ کے لیے لکھی. مواقع النجوم, دو جلدیں, اور اس فن میں اس کی مثل تصریف نہیں ہوئی. کمال کی یہ کتاب آپ نے لکھی اور آپ کو عربی پہ مہارت تامہ تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ کی کتابیں پڑھنے ہی سے لطف آتا ہے. اس کتاب کے مقدمہ کی چند لائن برکت کے لیے آپ کی نظر کرتا ہوں میں. وَالصَّلَاةُ عَلَى الدُّرَّةِ الْبَيْضَاءِ وَزَبَرْجَدَةِ الْخَضَرَاءِ ذِنُّورِ الْأَبْهَرِ وَالضِّيَاءِ الْأَزْهَرِ الْإِمَامِ الْأَزْهَرِ صَاحِبِ الثَّوْبِ الْأَطْهَرِ الْأَقْصِيرِ الْأَكْبَرِ والکبریت الاحمر محمد ابن عبداللہ النبی المصطفی. اللہ اکبر، محمد ابن عبداللہ النبی المصطفی. دیکھیں ختم نہ بحل کتاب سے پہلے جو فصل ہے، آخری فصل، اس میں فرمایا اللہ اکبر، الورع راس الدین وهو من صفات المحققین، قال بعض الصوفیہ ما رأیت علی اسہل من الورع کل ما حاک فی نفسی ترکتہ، جو کھٹ کے دل میں چھوڑ دے اسے، یہ جو تقویٰ ہے یہ راس الدین ہے. ایسے شخص کے بارے میں کہنا کہ وہ خود کو کہہ رہا میں اللہ ہوں، استغفراللہ. آپ جہاں گئے وہاں کتاب لکھی، وہیں چھوڑی. ان کے لیے عقائد پہ بہت ساری کتابیں ہیں آپ کی، المومن، المسلم، المحسن، کتاب العبادہ، فقہ پہ کتابیں ہیں آپ کی، جامع الاحکام فی الحلال والحرام، تاریخ پہ کتابیں ہیں آپ کی، تذکرۃ الخواص، نتائج الاذکار فی المقربین والابرار، واعظ و نصیحت پر آپ کی کتابیں، کتاب الدلیل فی ازاح السبیل. آپ زبردست مناظر تھے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ. بندے کے مقام کو سمجھا نہیں، کسی نے گفتگو کر دی تو سارے بھیڑوں کی طرح پیچھے چل پڑے. ایسے مناظر تھے. ایک دوست منصور نے آپ سے 100 سوال کیے تو آپ نے جواب میں کتاب لکھ دی، الاجوبۃ علی المسائل المنصوریہ، 100 سوالوں کے جواب دے دی. تصوف اور حقائق کو برملا تفصیل سے ممبر پر بیان کرنا، ڈیٹیل سے تفصیل سے بیان کرنے کا سہرا آپ کے سر اقدس پر ہے. ایک لمبی لسٹ ہے، ہمیں تو بس ان کے نالائن سیدھے کرنے ہیں، کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں لینی. ایک لمبی لسٹ ہے ان کی کتب کی. ایک مصنف نے کہا 400 ہیں، ایک نے کہا 500 کتابیں ہیں، ایک محقق نے کہا کہ 600 سے زائد کتابیں ہیں آپ کی. جن لوگوں نے آپ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، ان کی 400 میں سے 50 کتابیں ہی پڑھ لیتے، جہالت کا اعتراف نہ کیا، اعتراض کر دیا. نیو یارک امریکہ میں 2009 میں ابن عربی کانفرنس ہوئی، یہاں ان کے اوپر کافی بولا جاتا ہے، بڑے لوگ بولتے ہیں ان کی تعریف میں. تو امریکہ کے مشہور صوفیزم کے اسکالر جو ابن عربی کے تھاٹس پہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، ولیم چتک، ہی از بیسٹ نون فار ہز ورک آن رومی اینڈ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اینڈ ہیز ریٹن ایکسٹینسولی آن دا اسکول آف ابن عربی رحمۃ اللہ، اسلامک فلاسفی اینڈ اسلامک کاسمالوجی. یہ ولیم چتک جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتھارٹی رکھتا ہے. تو کانفرنس کے اندر 2009 میں جو انہوں نے جب تقریر کی، یہ اسپیکر تھا، تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جس نے غلط تشریح کی ہے اور جو غلط سمجھا ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ کون ہے؟ وہ ابن تیمیہ ہے. وہ ان کے مطابق، ولیم چتک کے مطابق، ابن تیمیہ نے ان کی کتاب کا صحیح مطالعہ نہیں کیا. اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ جو ابن عربی نے کہا وہ انہوں نے پڑھا نہیں، اور جو پڑھا ہے وہ انہوں نے کہا نہیں. لوگوں نے بجائے اس کے کہ ان کی تمام کتب کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتے، کیا کیا؟ پہلے ایک موضوع بنا لیا، اس موضوع کے اوپر دوسروں کو بس اسی پہ تبصرہ کرتے جاؤ، بس اسی کے اوپر. ان کی کتابیں تو جن کی مادری زبان عربی ہے ان کے لیے سمجھنا مشکل ہے، ہم تو ہیں ہی اجمی. اب میں نے اپنا فرض سمجھا کہ میں پہلے آپ کو ان کی کتب سے چند عبارات دے دوں تاکہ آپ جان جائیں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پکے توحید دیے موحد. اگر ابن عربی جو ہے وہ توحید پرست نہیں ہے تو کوئی بھی توحید پرست نہیں ہے. اب میں آپ کو ان کی کتابوں سے حوالے دوں گا اور آپ نے یاد کرنا ہے، مالا بدہ للمرید منہ، یہ ان کی کتاب ہے، کن مالا بدہ للمرید منہ. اس کتاب میں آپ نے مرید کے لیے جو ضروری ہے وہ تحریر کیا. اب ذرا اس کتاب سے سن لو، سب سے پہلے کہا کہ مرید کے لیے توحید ضروری ہے. اب توحید کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں یاجب علیک الایمان بالرسل صلوات اللہ علیہم، واجب ہے تجھ پر ایمان لانا رسولوں پر، وبما جاؤ بھی وما اخبروا عنہ، تو رسالت پر اور جو وہ چیز لائے ہیں اس پر ایمان لائے. تو اس کے بعد کیا؟ سما حب الصحابہ رضی اللہ عنہ، پھر صحابہ کی محبت. اور فرماتے ہیں کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت مت دو. اور فرماتے ہیں اے مرید، اللہ کا ذکر کر، قرآن پڑھ، گمراہ کو دین سکھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ تیرا طریقہ کار رہے. صبح کی فجر سے طلوع شمس تک مصلی نہ چھوڑ، دیکھو عصر سے مغرب تک مصلی نہ چھوڑ، یہ دو ٹائم ہے اولیاء کرام اس میں عبادت کرتے ہیں، عصر سے مغرب تک اور فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک ذکر میں مشغول رہے. نماز کی حفاظت کر، چار رکعات اول النہار، چار ظہر سے پہلے اور چار عصر سے پہلے اس کی حفاظت کر. کیا ابن عربی کو کافر کہنے والے عصر کی پہلی چار سنتیں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں. اس وقت سو جب نیند کا غلبہ ہو، اس وقت کھا جب بھوک تنگ کرے. کپڑا پہن اس لیے کہ ستر کو ڈھانپنا ہے، سردی گرمی سے بچنا ہے. زبان پر قرآن کا ورد رکھ. اب قرآن پڑھنا کیسے ہے؟ ایک حجرے میں بیٹھ جا، دائیں ہاتھ قرآن مجید کے نیچے رکھ، اب قرآن پڑھتا جا، غور سے پڑھ. جو قرآن کہہ رہا ہے وہ تم میں ہے، وہ تم میں ہے، اچھی چیز تم میں ہے تو پھر شکر کر رکھا، نہیں تو حصول میں لگ جا. الجلوس والا طہارت دائمًا، ہمیشہ باوضو رہے اور وضو کرتے ہی دو رکعت ادا کر. ہاں وقت کراہت نہ ہو، تین وقت سجدہ ناجائز ہے. طلوع شمس الى وقت استوائها و بعد العصر الى غروبها. و عند سوال، یار کیا خدا کی قسم کتابیں ہیں یار. اب بتاؤ جو یہ نصائح کر رہا ہے تم اسے کافر کہہ رہے ہو. ایک اور کتاب، کتاب البا، آپ کے کلام سے لی گئی ہے، 1384 ہجری میں پہلی بار مکتبۃ القاہرہ مصر میں چھپی. میں اس کتاب کے صفحہ 9 سے ایک عبارت سناتا ہوں. فکانت توحید و بین الکون و بین البائے، توحید بیان کر رہے ہیں، اب ذرا سنتے جانا. تیسری لائن پہ لکھا، والے ہاذا قیلا وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر شے میں نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ وہ واحد ہے. آپ روزانہ وظائف پڑھتے تھے، اب جو وظائف ہوتے ہیں نا وہ آدمی کا عقیدہ بھی ہوتا ہے اور وہ آدمی کی دلچسپی بھی ہوتی ہے، پوری توجہ ہوتی، تبھی تو وہ اسے بار بار پڑھا ہے. اب ذرا ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ کے روز کے وظائف کی عبارات میں چند پیش کرنا چاہتا ہوں، تو تمہیں قسم ہے فیصلہ ضرور کرنا کہ یہ توحید پرست ہیں کہ نہیں ہے. صلاۃ الوسطی کی دو لائن سنیں، آپ یوں لکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. توحید آ گئی. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. فیصلہ کرتے جائیے گا، کوئی مشکل عبارت نہیں ہے، یہ آپ کے نظر سے روز گزرتی. اوراد الاسبوعیہ، اس سے ابن عربی کے جملے سنو، آپ یوں پڑھتے اور لکھتے، بسم اللہ فاتح الوجود والحمد للہ مزحی کل موجود ولا الہ الا اللہ توحیدا مطلقا عن کشف وشہود فانا موجود بکا انا حادث معدوم، میں موجود ہوں تیری وجہ سے، انا حادث معدوم میں حادث ہوں، وانت موجود باقی حی قیوم. یار ان لوگوں کو پکڑ کے لاؤ، لاؤ ان کے سامنے یہ رکھو کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ بندہ کافر ہے، وہ تو توحید کا اعلان کر رہا ہے اور اعلان روز کر رہا ہے کیونکہ یہ وظائف ہیں. حزب دور العالم، اس میں آپ کا وظیفہ سنیں اور بتائیں کیا یہ اللہ کو نہیں مانتے. یا اللہ یا نافع یا رحمان یا رحیم اسالک بحرمت ہاذہ الاسماء والآیات والکلمات ان تجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ورزقا کثیرا وقلبا قریرا وعلما عزیزا وقبرا منیرا وحسابا یسیرا وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. یہ آپ کے وظیفے میں، وما انا من المشرکین، مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، اتنی ایزی عبارت ہے. آخری تین لائن ذرا سنیے گا، وہ اسالک بجمال العزت و جلال الحیبت و عزت القدرت و جبروت العظمت ان تجعلنی من عبادک الصالحین، مجھے اپنے سارے بندوں میں سے بنا دے. الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ابن عربی یہ دعا کر رہے ہیں، خود کو اللہ سمجھتے ہیں تو دعا کس سے آگے، کس کے آگے کر رہے ہیں. ورد یوم الاثنین سن لیجئے، میں ابھی آپ کو ان کے اوراد میں سے دلیلیں دے رہا ہوں، پھر آگے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اس وظیفہ کے الفاظ سنیے، لا الہ الا انت تنزہت عن المسیل، لا الہ الا انت تعالیت عن النذیر، لا الہ الا انت یا مغیث و یا احد و یا صمد، لا الہ الا انت بک الوجود و لک السجود. ورد یوم الثلاثاء، اس میں سے لائن ذرا سماعت کیجیے گا، انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و نشہد ان سیدنا محمد عبدک و رسولک. توحید اور رسالت دونوں آ گئی. اس کے آخر میں یوں پڑھتے ہیں سبحان ربک رب العزت اما یصفون، یہ بھی توحید ہے، سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ورد یوم الاربعاء میں دیکھیے ذرا آخر میں یوں پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وانت ارحم الراحمین. وہ خود کو اللہ سمجھتے ہیں تو کس کے آگے گفتگو کر رہے ہیں. ورد لیلۃ الجمعہ اللهم یا خالق المخلوقات و یا محیی الاموات اسألک باسمک الذی خلقت به کل شیء فقدرہ تقدیرا. اسی کو خالق مان رہے ہیں، اسی کو مردے زندہ کرنے والا مان رہے ہیں، اور اس کے نام کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہے ہیں. حزب التوحید آپ یوں پڑھتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم شهد اللہ انه لا الہ الا هو والملائکۃ وعلو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اب یہ وہ چیزیں ان سے میں آپ کو دے رہا ہوں جو آپ کے کانوں نے پہلے سنی ہیں، اس سے بڑی توحید اور کیا ہوگی؟ وہ ہستی جو روزانہ وظائف میں اللہ کی توحید کا اقرار کر رہی ہے، تم ان کو کافر بولتے ہو، زندیق بولتے ہو. اب ذرا دیوانے ابن عربی میں چلے جائیے، اس میں میں نے پڑھا قصیدہ نمبر 11295 ذاک الوحید فلا تشرک بھی احدا، قصیدہ نمبر 11299 پہ ذرا چلیے الحمد للہ لا اشرک بھی احدا اذ لم یجد احد سواہ ملتحدا. واسطہ ہے تمہیں یار، تم تو عربی تھے یار، کیا دیوانے ابن عربی نہیں پڑھا؟ لم یتخذ کفوا من خلقہ سندا ولم یلدہ ابن حقا ولا ولدا. پوری کلو اللہ کا ترجمہ آپ نے بیان کر دیا، ترجمہ کروں گا تو مزہ نہیں آئے گا، عبارت ہی بتا رہی ہے کہ کیا فرما رہے ہیں. میں نے چند عبارت آپ کو سنائی، وہ باہر پر اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں اور خود کو العبد الذلیل عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. میں ایک دن ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ اہل حدیث ہیں، ان کا لیکچر جو ہے وہ سن رہا تھا. یہ لیکچر آپ کو ملے گا دانش کے IM007 چینل کے اوپر، پبلش یہ ہوا 28 مارچ 2012. تو انہوں نے ابن عربی کے تصور کو شرک قرار دیا اور یہ تصور رکھنے والوں کو کافر اور مشرک قرار دیا. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس شخص نے فتوحات مکیہ پوری نہیں پڑھی. اسی طرح ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے جدے سے تقریر کرتے ہوئے کافر بول دی. مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ مختار شاہ آج کے دور میں تم مطالعہ کر کے بتاؤ کہ کون توحید پرست ہے جس کی توحید کامل ہو، تو میں برجستہ بولوں گا ابن عربی. آپ نے جو نظریہ دیا تھا وہ پڑھنے کی کوشش نہیں کی گئی، ایک بنے ہوئے موضوع کے اوپر مکھی پر مکھی سب مارتے چلے گئے. یہاں نازک مقام آ گیا، اب پیچھے صرف ہسٹری تھی، اب نازک مقام آ گیا. کیونکہ میں نہ علمی طور پر اتھارٹی رکھتا ہوں، نہ روحانی طور پر اس مقام پہ ہوں کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے نظریے کو سمجھا سکو جسے وحدت الوجود کا نام دیا گیا. میں سمجھانے کی نہیں، بتانے کی اور سنانے کی کوشش کروں گا. 600 کتابوں کے مصنف، اولیاء کے سردار، شیخ الاکبر، الشیخ الاکبر کے ملفوظات کی مجھ جیسا جاہل گناہگار کیا تشریح کرے گا؟ ان کی روحانی پرواز جسے وحدت الوجود کا نام دیا گیا، اس پہ گفتگو سے پہلے چند باتیں سماعت فرما لیا. امام شارانی نے فرمایا کہ جو اہل کشف کی بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں وہ ظاہری شریعت پر عمل کریں، اسی کو سمجھیں. اہل کشف کے عقائد مشاہدہ پر مبنی، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. یہ تمہارے لیے ضروری نہیں. وحدت الوجود کا مسئلہ صوفیہ کے لیے تو مدارج کی ترقی کا سبب تھا، مگر جہلا کے لیے کفر و الہاد کا سبب بن گیا. یہ باتیں ذرا پہلے سن لیجئے، تاکہ وحدت الوجود میں جانے سے پہلے، پوری دنیا میں ہر شعبے کے اندر، فوج ہو کہ پولیس، سیاست ہو کہ عدالت، سائنسدان ہو کہ سیاستدان، سب میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، احکامات ہوتے ہیں جو ابتدائی ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں وہ آخری ہوتے ہیں، سیکرٹ ہوتے ہیں. تو وہ جو آخری ہیں وہ پہلے کے سامنے بالکل نہیں کیے جاتے. یہ سیم اصول جو ہے وہ روحانی سکول تصوف کے اندر بھی ہے. جو آخری باتیں ہیں وہ ابتدا والے کے سامنے نہیں کی جاتی. کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا وہ غلط ہیں؟ نہیں، غلط نہیں ہے، وہ اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تصوف کے قاعدے کا علم نہیں، اور وہ سمجھنے چلے اور اس مسئلے کو سمجھنے چلے جو ان کے لیے تھا، جو روحانیت کے اعلی مقام پر فائز. یہ جو اسرار و رموز ہے یہ کوئی غلط نہیں ہے. اب تو لوگوں نے اچھا جی پھر انہوں نے لکھے کیوں, انہوں نے تکیے کے نیچے چھپائے کیوں. اچھا تو آپ اگر اتنے ہی سچے ہو اور اس اصول کو مانتے ہو تو جو تمہارا بچہ پہلی کی کلاس میں پڑھ رہا ہے اس کو پی ایچ ڈی کی کتابیں پڑھاؤ کیوں نہیں پڑھا رہا اب چپ کیوں کر گئے. تمہارا بچہ پہلی کلاس میں ہے اس کو پی ایچ ڈی کی کتابیں پڑھاؤ. نہیں وہ سمجھ نہیں سکے گا. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتابیں بھی صحیح ہیں بچے کا مکا. تو یہی اولیاء بھی کرتے ہیں, وہ جو کتابیں رکھ لیتے ہیں تکیے کے نیچے, وہ جو اسرار و رموز تمہارے سامنے نہیں کھول رہے وہ تمہاری اوقات ہی نہیں ہے اتنی. ان پہ اعتراض مت کرو, اپنے مقام کو بڑھاؤ. تو جب تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے تو جب تم ایم فل کر لیتے ہو تو اب پی ایچ ڈی کے لیکچر تمہیں دیے جاتے ہیں. ایک کمرے میں ایک آدمی بند ہے وہ صحرا کی وسعت کو کیا جانے گا. ایک آدمی جو ہے وہ جسم کا قیدی ہے, حبس کا پجاری ہے, وہ آزاد روح کی طرح پرواز کیسے کر سکتا ہے. تو اس مسئلے کو, وحدت الوجود کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے کم از کم آدمی کو اصلی مفتی ہی ہونا چاہیے. ویسے تو مفتی ہے, اصلی مفتی ہونا چاہیے علم شریعت کے حساب سے اور روحانیت کے حساب سے ولایت خاصہ پہ فائز ہونا چاہیے, تب وہ وحدت الوجود کے مسئلے کو چھڑے ورنہ پرے ہٹ جائے. ایک بزرگ کی روحانی پرواز ہے جو وقت کا بہت بڑا مفسر ہے, محدث ہے, فقیہ ہے, فلاسفر ہے, شاعر ہے, عربی کا ماہر ہے, عبادت گزار ہے. جب حال کو کال میں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر اختلاف اٹھتا ہے. وہاں کی بات یہاں کرو گے تو مسئلہ تو ہوگا. ابن عربی نے جسم کو چھوڑ کر روح کو سامنے رکھ کر, ونفخت فیہ من روحی کو سامنے رکھ کر گفتگو کی. یہ مسئلہ انتہائی ادق اور پچیدہ ہے. چند بندوں کو چھوڑ کر اس مسئلے کو بیان کرنا ایسی ہے جیسے دوسری کلاس کے بچے کے سامنے ارسطو کے فلسفے کو بیان کرنا ہے. کتنا بھی زیادہ لائق استاد ہو, زبردست مصور ہو, پکاسو کے لیول کا ہو, رنگوں کے امتزاج کو سمجھتا ہوں. پکاسو کیوں مشہور ہوا؟ رنگوں کے امتزاج کی وجہ سے. باقی مصور تو اور بھی ہے نا بھائی. تو اب کوئی پکاسو کے لیول کا استاد ہو وہ اندھے کو رنگوں کا امتزاج سمجھا کے دکھائے مجھے. اویس رضا قادری صاحب کی آواز کتنی خوبصورت ہے بھائی. وہ مشہور اسی لیے ہے نا کہ ان کے پاس طرزیں بہت زیادہ ہیں. تو اب کسی بہرے کو طرز کی حقیقت اور طرز جو ہے وہ سمجھاؤ, اس کا لطف سمجھاؤ کسی بہرے کو, نہیں سمجھا پاؤ گے. تو یہی حال ہے, کال کی زندگی اور جسم کی قید میں ہے. اور جو کال کی زندگی اور جسم کی قید میں ہے وہ حال کی زندگی اور پرواز کو نہیں سمجھ سکے گا. تو جو بھی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہہ رہا ہے, زندگی کہہ رہا ہے, اس ملہ کی پرابلم یہ ہے کہ ایک تو وہ کال کے مقام پر ہے, دوسرا وہ جسم کا قیدی ہے ابھی تک, اور اس کے پاس علم ہی نہیں ہے. جس شخص کو جمع تفریق نہیں آتی, آپ اسے ریاضی کے الجبرا اور اساس کے مسائل سمجھانا چاہتے ہو, کیسے سمجھا پاؤ گے؟ یہی حال ابن عربی رحمۃ اللہ کے نظریے کے ساتھ ہوا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تمام حدیثوں کے عالم, قرآن کے عالم, ہر علم میں پی ایچ ڈی. آپ نے قرآن اور حدیث کو بیس بنا کر اپنے مسائل بیان کیے. اور میں پوچھتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کو بیان کر دیا, جی وہ کافر تھے نعوذ باللہ, بتاؤ مجھے پھر آپ تم جواب دو. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, کر تشریح اس کی. وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے, وہی باطن ہے, وہی باطن ہے, ٹھیک ہے نا, کر اب تشریح. اب یہ ادھر چلا جائے گا, کر نا اب تشریح کر. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, سورہ کاف آیت نمبر 16, میں بندے کی شارک کے بھی زیادہ قریب ہوں. بتا یہ کیا اتحاد ہے کہ نہیں, کیا ہے یہ؟ میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. شارک تو یہ ہے, اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں کنکر پکڑ کے پھینک رہے ہیں. رب کہہ رہا ہے تم نے نہیں پھینکے, میں نے پھینکے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ نے کنکر پھینکے وہ جھوٹا یا سچا, آپ بتائیے. سورہ فتح آیت نمبر 10, ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ, وہ جو آپ کی بات کر رہے تھے وہ آپ کی نہیں, وہ اللہ کی بات کر رہے تھے. بات پوری دنیا دیکھ رہی, 1400 اکثریت جو ہے وہ دیکھ رہی کہ لوگ حضور کے ہاتھ پر بات کر رہے ہیں, اللہ کہہ رہا نہیں وہ میری بات کر رہے. اب کیا بولو گے؟ سورۃ القصص آیت نمبر 30,
نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسی انی انا اللہ رب العالمین.
موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں درخت کے پاس تو درخت میں سے آواز آتی ہے میں اللہ ہوں. اب اس قرآن کی آیت کا انکار کرو, میں حدیث نہیں پڑھ رہا, اب مجھے جواب دو نا. ابن عربی کو تو تم نے بنا دیا تو قرآن کی آیت کو کیا کہو؟ وہ درخت موسیٰ علیہ السلام سے درخت کہہ رہا انی انا اللہ, میں اللہ ہوں.
یہ تھی وہ آیات جب ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی تو انہوں نے کہا اب کیا ہوگا. اب ایک ہی صورت تھی, جو تم کہہ رہے ہو جو تم سمجھے ہو وہ کہہ دیتے, نا ابن عربی نے وہ نہیں سمجھا نا وہ کہا.
اب وہ درخت جو ہے وہ اللہ نہیں ہے, اب نہ ہی ہم یہ کہیں گے اس میں حلول کر گیا ہے.
اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنکر پھینکنے کو اللہ کہہ رہا ہے میں پھینک رہا ہوں, اللہ نے پھینکے ہیں, تو یہ کیا ہے؟
اینما تولوا فثم وجه الله, جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ.
مجھے نہ زمین سما سکتی ہے نہ آسمان سما سکتا ہے. مختصر حدیث کا ترجمہ آپ نے سنا تو ہوگا نا, مجھے مومن کا دل سما سکتا ہے, لو دل ہے کتنا.
اور وہ حدیث یاد آئی, میں بھوکا تھا تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے, میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا, یہ کیا ہے؟
اور وہ بخاری کی حدیث, بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہو جاتا ہے, میں اسے پیار کرنے لگ جاتا ہوں, پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں. یہ میں خلاصہ سنا رہا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جسے سنتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جسے بولتا ہے, میں آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے, میں ہاتھ بن جاتا ہوں جسے پکڑتا ہے, میں پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو بخاری میں ہے نا, یہ کیا ہے؟ اب کیا کہو گے؟
ابن عربی نے تمہیں بچایا ہے, ابن عربی کا احسان ماننے کے بجائے تم نے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو کافر کہہ دیا, انہوں نے تو بچایا ہے تمہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے میں کان بن جاتا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آنکھیں بن جاتا ہوں. اب جس کو تم نے کہا کہ وہ حلول کہہ رہے ہیں, کہا نہیں, اتحاد کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اللہ کے بندے اپنی جہالت کا اقرار کر, ابن عربی رحمت اللہ علیہ جیسا تو دنیا میں شاید ہی کوئی پیدا ہوگا.
اب انہوں نے جو اتحاد بیان کیا ہے وہ اتحاد عددی نہیں ہے, نہ ہی اتحاد طبعی ہے.
اب تو نے پڑھا ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا نا, اتحاد عددی کیا ہوتا ہے؟ 1+1=2, یہ اتحاد عددی ہے کہ ایک اور ایک جمع ہوئے تو دو بنے, اتحاد عددی ہوتا ہے. یہ بھی اتحاد بندے اور اللہ کا نہیں ہے. ایک اتحاد طبعی ہوتا ہے کہ دو طبیعتیں آپس میں مل جاتی ہیں, جیسے آکسیجن اور ہائیڈروجن. آکسیجن اور ہائیڈروجن جب ملتی ہے تو پانی بن جاتا ہے, یہ طبعی ہے.
آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے.
پھر آپ نے حدیث قدسی بولی,
الصوم لی وانا اجزا بہی,
روزہ میرے لیے ہے, روزہ میرے لیے ہے, روزہ میرے ساتھ ہے, میں اس کی جزا دیا جاؤں گا.
تو فرماتے ہیں کہ بندہ جب روزہ دار ہو تو اس وقت کہا جائے بندہ روزہ دار ہے, روزہ اللہ کے ساتھ ہے, دونوں ٹھیک ہے.
جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکر پھینکے, اللہ فرماتا ہے آپ نے نہیں پھینکے, میں نے اللہ ولکن اللہ رما, اللہ نے پھینکے.
اب کوئی کہے کہ اللہ نے کنکر پھینکے تب بھی سچ ہے, اور اللہ نے نبی نے پھینکے تب بھی سچ ہے.
اسی طرح تم کہتے ہو کہ اللہ بھی سنتا ہے بندہ بھی سنتا ہے, دونوں سچ ہیں, دونوں کو قرآن میں بیان کیا گیا.
تو آپ نے فرمایا ان الخطا فی فہم القاری لا فی قصدہ,
اور بھائی یہ پڑھنے والے کی سمجھ میں جو ہے وہ خطا تھی, میرے بیان کرنے میں خطا نہیں ہے.
ابن عربی رحمت اللہ تو تمہیں بچا رہے ہیں کہ کہیں تمہاری سوچ غلط طرف نہ چلی جائے.
الحق احق ان یتبع, جو مشہور کیا گیا وہ ابن عربی نے کہا ہی نہیں, نہ ان کا مقصد. فتوحات مکیہ جز رابع صفحہ 372,
وما قال بالاتحاد الا اهل الالحاد,
یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اتحاد ہو گیا یہ الہاد ہے. جز رابع صفحہ 379 پہ کہا,
من قال بالحلول فهو معلول وهو مرض لا دواء لدائه ولا طبيب يسعى في شفائه. اللہ اکبر جل شانہ.
یار اتنی کلیئر لائنز ہونے کے باوجود تم لوگوں نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہا,
تو نحوست تو پڑے گی نا, پھر نحوست تو پڑے گی, بدبختی تو آئے گی, پلٹے گی.
تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نہ اتحاد کو مان رہے ہیں نہ حلول کو مان رہے ہیں.
اب فتوحات مکیہ جو 347 پہ چلیے, کہتے ہیں فلا یجتمع الخلق والحق ابدا فی وجہ من الوجوہ, فل عبد عبد لرب سے ہی ور رب رب لرب سے ہی, عبد عبد ہے رب رب ہے.
جو ثانی سب 371 پہ فرمایا, فل عبد عبد ور رب رب ول حق حق ول خلق خلق.
یار اور آسان کریں,
اور کیا آسان کریں وہ. کتاب الاسراء میں فرماتے ہیں فلا تنسبونی الی الاتحاد الفرد فانه السید وانا العبد. میری طرف منسوب مت کرو غلط بات کہ میں نے اتحاد کرا دیا دب کا کہ اللہ اور بندہ ہے. نہ 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 نہ, وہ السید ہے, وہ سب کا سردار. وانا العبد, اور میں بندہ ہوں, میں غلام. اتنی واضح عبارات کے بعد یہ کہنا کہ ابن عربی نے کہا کہ اللہ حلول کرتا ہے یا بندہ اور اللہ ایک ہے, کتنا بڑا ظلم ہے. ابن عربی کا مقصد کیا تھا, آپ نے کیا کہا تو سنو. اصل میں ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کشف الستر لأہل السر, یہ عربی کی عبارت. جم کے سننا, ذرا جم کے, اور ذرا جم کے سننا, مسئلہ حل ہو جائے. میں ولیوں کے در کے نالائن سیدھے کرنے والا ہوں, میں وحدت الوجود سمجھا نہیں رہا, میں سنا رہا ہوں, بتا رہا ہوں. اب آپ نے جو عبارت کہی ہے ذرا سن لیجئے گا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا لِأَنَّ لِكُلِّ مَقْصَدٍ سَبِيلًا فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ الْفَنَاءَ هُوَ اِضْمِحْلَالٌ مَا سِوَى الْحَقِّ سُبْحَانَ وَمَا سِوَاهُ هَالِكٌ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. اللہ کے سوا ہر شے فنا ہونے والی ہے مگر اس کی ذات, وہ فنا نہیں ہوگی. کلو من علیہ فان, ہر شے فنا ہونے والی ہے. فَيَتَحَقَّقُ لَكَ عَدْمُكَ الْعَدَلِ, تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ متحقق ہو گیا تمہارے لیے عدم, عدم, عدلی, عدم. انما حقیقت الحق و وجودہ من حیث ہوا ہوا, تو حقیقی وجود کس کا ہوا؟ رب کا. اب ذرا سنتے جانا کیونکہ مسئلہ مشکل ہے, تو پلیز ذرا سمجھ بھی لیجیے. وَلَهُ الْعَزَلُ وَالْعَبَدُ, اسی کے لیے ازل اور ہمیشہ. والدوام والسرمت, فَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَبِتَجَلِّ ذَاتِهِ الْعَزِيزِ وَبِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ الْحَكِيمِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سن لیا آپ نے, یہ رسالہ ان کا لکھا ہوا ہے, اور آخری لائن وما انا من المشرکین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کچھ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وجود اصل میں انہی کا ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے کہ ہر ایک پہ فنا آنی ہے, تو عدم ہمارے لیے ہمیشہ ہے, ازل اس کے لیے ہے. وحدت الوجود اور ہے, اور حلول کا مطلب اور ہے. حلول جو عیسائیوں میں ہے وہ ہمارا مذہب نہیں, اور نہ ہی ابن عربی نے یہ فرمایا ہے, اور جو ابن عربی نے تصور دیا ہے وہ ہر مسلمان عقل مند عالم کا ہے, بے وقوف کا نہیں, عقل مند عالم کا ہے. اعتراض کرنے والوں نے حلول سمجھ کر فتویٰ دیا, غلط کیا. عیسائیوں نے وحدت الوجود کو حلول سمجھ کر تعریف کی, انہوں نے بھی غلط کیا. ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ توحید ہم سے زیادہ علمی اور عملی ہے. آپ کی ایک کتاب ہے, اس کتاب کا پورا نام ذرا سنیے, انیس الخائفین و سمیر العاکفین فی شرح شطرنج العارفین. اس کتاب میں آپ نے فرمایا کہ الوجود فاقسامہ اربعات, وجود کی چار قسمیں ہیں, چار طرح کے وجود ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی ابن عربی کسی کا وجود ہی نہیں مانتے, وہ کہہ رہے ہیں وجود کی چار قسمیں ہیں, واجب لذات ہی, و محال لذات ہی, و ممکن لذات ہی, و واجب لعارض. الوجود الواجب الذاتی فانہ خاص باللہ تعالی. یار وہ تو اقرار کر رہے ہیں کہ وجود ہیں, لیکن سنو, کہتے ہیں کہ واجب الوجود ذاتی فانہ خاص باللہ تعالی, وہ اللہ کے لیے خاص ہے. عقلا و نقلا فلا یشارک فیہ غیرہ, وقال اللہ تعالی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد, اور وقال اللہ تعالی کل شیء ہالک الا وجہہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کی ذات. تو وجود کو, وجود کی چار قسمیں بیان کی, لیکن کہتے ہیں کہ اصلی وجود اس کا وجود ہے. یہ تھا وہ مسئلہ جس کو تم نے وحدت الوجود کا نام دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ مستقل حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے, باقی تمام وجود فانی ہیں. میں تمام ابن عربی کے مخالفین سے پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں اللہ کی پہلی صفت کیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی, یہ دوسرے مولویوں سے بھی, اللہ کی پہلی صفت کیا ہے؟ چلو میں ہی گفتگو کو جاری کرتا ہوں, میں ہی گفتگو کو جاری رکھتا ہوں. اللہ کی پہلی صفت ہے وجود. وجود کا معنی جسم نہیں, وجود کا معنی ہونا. عدم وجود, عدم نہ ہونا, وجود ہونا. تو اللہ تعالی کی ذات کی پہلی صفت ہے وجود, یعنی ہونا. جب ہونا مانیں گے تو مانیں گے وہ سمیع ہے، بصیر ہے، حی ہے، قیوم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، حفیظ ہے، علیم ہے، یہ تو بعد میں مانیں گے، پہلے ہونا ماننا ہے. اب سوال یہ ہے کہ صفت وجود عین ذات ہے کہ نہیں. دیکھا نا کہ وحدت الوجود کا مسئلہ پی ایچ ڈی والوں کے لیے تھا، تو کچی کا بچہ کھڑا ہو کر کہہ رہا جی ابن عربی مسلمان نہیں ہے، وہ تیری سمجھ میں آ ہی نہیں رہا. اب میں پوچھتا ہوں کہ جو صفت وجود ہے وہ عین ذات ہے کہ نہیں، تو عرض ہے کہ وجود ہے تو ذات ہے. تو یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صفت وجود وہ صفت ہے کہ جو عین ذات ہے، صفت وجود وہ صفت ہے کہ جو عین ذات ہے. تو یہی تو پرابلم ہے. داتا مشکل کشا یا کسی کو معبود ماننا شرک شرک کی آواز آئی، مگر جوہلا نے یہ نہ جانا کہ ابن عربی کی توحید تک اتنی رسائی تھی عام طبقہ کی رسائی نہیں. فرمایا الوہیت صفات میں شرکت کو تو شرک کہا تم لوگوں نے، وجود بھی تو اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ جو عین ذات ہے، تو مستقل وجود جو ہے وہ اللہ کا ہے. تو خالص توحید صرف ابن عربی سمجھے. جب تک ہم یہ نہ مانیں گے کہ اس کی صفت وجود میں کوئی شریک نہیں، تو اس وقت تک توحید کا تصور ممکن نہیں ہے. تو یہ ملا کی سمجھ نہیں آئی. تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وجود جو ہے یہ اس کی صفت ہے، صفت، پہلی صفت ہونا. تو جب تم اس میں شریک کرو گے، اب اعتراض اٹھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی وجود کوئی نہیں. تو میں نے ابھی انہیں کی عبارت پڑھی ہے کہ وہ وجود تسلیم کرتے ہیں، لوہ، کرسی، زمین، آسمان، ستارے، یہ سب وجود ہیں. تو یہی تو ابن عربی تمہیں بچا گئے، وہ یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ اصل وجود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی وجود ہیں پر مستقل نہیں ہیں، مجازی ہیں. تو مختصر یہ ہے کہ عاجزی و انکساری میں یوں بولتے ہیں، اللہ ہی اللہ ہے، ہم کچھ نہیں. یہ عاجزی و انکساری کا جملہ تھا. لوگوں نے 400 سے زائد کتب کے مصنف، عظیم مجتہد، فلاسف اور محدث اور اشیخ الاکبر کو کافر کہہ دیا. ابن عربی نے کوئی نئی بات نہیں کی، آپ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سچا شیر ولید کا قول ہے، اور یہی تو ابن عربی کہہ گئے. والحق هو الوجود والخلق هو العدم ولا شک ان الباطل عبارۃ عن العدم. آپ کی ایک اور کتاب ہے کتاب الہوا، اس کتاب میں بھی اپنے انداز سے آپ نے اصل وجود کو ثابت کیا کہ اصل وجود اللہ کا ہے، ہمارا وجود اس کی وجہ سے ہے. اور حدیث سے مثال دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند امام احمد میں کہ حضور کا فرمان ہے لا تسب الدہر فإن اللہ هو الدہر. ابن عربی نے فرمایا اشارت الى ان الوجود الدہر وجود اللہ، اللہ نہ ہو تو یہ نہ ہو، یہ دہر کا وجود اس کے وجود کی وجہ سے ہے. تو حضور فرما رہے ہیں زمانے کو گالی نہ دو، زمانہ اللہ ہے، یہ کیا ہے؟ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کچھ نہیں غلط کہا. ورد یوم الخمیس میں واضح فرما دیا الہی انت الموجود الحق، الہی انت الموجود الحق وانا المعدوم الاصل، بقاؤک بالذات وبقائی بالارض، الہی انت الفعال لما يريد وانا عبد لك من بعض العبید. اس سے بڑھ کر یار اور کیا لائن ہوگی؟ کیوں ظلم کیا، کیوں ظلم کیا اس عظیم ہستی پر؟ اے اللہ تو جو چاہے تو کرتا ہے، میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، من بعض العبید ہے تیرے بعض بندوں میں سے میں ایک بندہ، تو موجود ہے میں مدوم. بقاؤ کا بالذات، تیرا باقی رہنا بالذات ہے، میرا باقی رہنا بالذات نہیں ہے. اللہ اب اس سے زیادہ اور تشریح کیا چاہیے تمہیں؟ انہوں نے کبھی عبد کو رب نہیں مانا، بلکہ انہوں نے اپنی کتاب شطرنج العارفین کے مقدمہ میں عباد کی اقسام بیان کر دی. کہا العبد اربعۃ اقسام، عبد الایجاد، عبد العبودیہ، عبد الرب، عبد الدنیا والہوا. مدح و حمد کی گفتگو کرتے ہوئے فرمایا وعم المدح فلا یمکن للانسان ان یمدح الحق حقیقتا ایسا، لان المدح يدل على معرفت کمال الذات وصفاته حتى تذكره على ما هو به وذلك محال. اللہ کی کوئی حمد بیان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کامل طور پر ذات کو اور صفات کو جانتا، اور یہ کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں. اب یہاں یونیورسٹی نیو یارک میں، دوسرے ملکوں میں ابن عربی پہ کتابیں لکھی جا رہی، آکسفورڈ یونیورسٹی میں مسلمان بیٹھا ہو جی وہ کافر تھے. تو سامعین، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے غلط نہیں کہا تھا، مخالفین نے اور جہلا نے سمجھا غلط.
عوام کے سامنے شاطر لوگوں نے ایک جملہ ایک موضوع بنا کر رکھ دیا، اسی پہ مکھی مارتے رہے. حقیقت تو یہ ہے، شاہ ولی اللہ کی کتاب آپ پڑھ لیجئے، زندگی میں بیان کر چکا ہوں. شاہ ولی اللہ جب پڑھنے کے لیے مکہ میں جو آپ نے ایک سال گزارا ہے، آپ کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، سارے امام سب وحدت الوجود کے قائل تھے. شاہ ولی اللہ کے خود اپنے والد گرامی وحدت الوجود کے قائل تھے، یعنی یہی کہ وجود حقیقی اللہ کا ہے. جب خارجی سسٹم آف حکومت آیا تو گورنمنٹ عثمانیہ کی دشمنی میں ان کے جو طریقہ کار تھے ان سب کو شرک قرار دے دی، یعنی کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف تھے، نہیں، سسٹم ایک دوسرا آ گیا. اور اتنی دشمنی کی کہ ان کے جن کو وہ مانتے تھے ان کو بھی ماننا چھوڑ دیا. وہ جو کتابیں پڑھی جاتی تھی، حالانکہ ان کتابوں کے اندر توحید ہے، وہ بھی جلا دی. وہ سسٹم بدل گیا تھا نا، اسی سسٹم کی زد میں عظیم مصنف جس کی ایک روایت کے مطابق 600 سے زیادہ عربی میں کتابیں ہیں، ان کو بھی خوب جو ہے رگیدا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ کو اپنا مرشد مانتی تھی. تو آتمن امپائر جو ہیں وہ سب ان کو اپنا مرشد مانتے تھے، اپنا پیر مانتے تھے، اور ان کی آدھے آدھے جملے پیش کر کے ان کی مخالفت کی. اصل یہ وجہ تھی، یعنی کہ ابن عربی نے کچھ غلط کہا. توحید بھری پڑی ہے، کوئی مائی کا لال ان جیسی توحید بیان نہیں کر سکتا. بس ان کے جملے لیے اور جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے تھے وہ ان کے سامنے بیان کر دی. وہ جی ابن عربی کہتے ہیں الولایت افضل من النبوت، ولایت نبوت سے افضل ہے. اللہ کے بندو، جب کوئی آدمی بات کر رہا ہوتا ہے پہلے اس لیول پہ ہو، اس ماحول میں، اس جگہ میں، وہ کیا کر رہا بیان، وہاں پہنچو گے تو پھر بات کی سمجھ آتی. آپ بات ہی نبوت کی کر رہے ہیں. نبی جو ہوتا ہے وہ ولی بھی ہوتا ہے، ولی مطلب اللہ کا دوست، تو نبی اللہ کا دوست ہوتا ہے نا. تو یہ دوست کو ہم اپنی ٹرمینالوجی میں ولایت کہتے ہیں. تو ولایت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب. نبوت کیا ہوتی ہے؟ جب بندے کو نبوت ملتی ہے تو پھر بندوں کا قرب، جاؤ جا کے میسج دو. تو ولایت اللہ کا قرب، نبوت بندوں کا قرب. تو اب بتاؤ، جو اللہ کا قرب ہے وہ افضل ہے یا جو بندوں کا قرب ہے وہ افضل ہے؟ تو یہی تو ابن عربی کہہ رہے ہیں. اب ان کا لیول ہائی ہے، اسٹینڈرڈ ان کا ہائی ہے. وہ جو لفظ بول رہے ہیں، وہ لفظ جو ہیں وہ ان کے اپنے اسٹینڈرڈ کے. اب 15ویں صدی کے روحانی مجدد اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھو، بات وہی ہے جو دوسرے کر رہے ہیں، لیکن ان کا اسٹینڈرڈ، ان کا لیول، ان کی پڑھائی وہ ہائی ہے. اسی مسئلے کو وہ بیان کریں گے، اسی کو ہم بیان کریں گے، ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے. مجدد الفسانی کہتے ہیں جی وہ وحدت الوجود کے ابن عربی کے مخالف تھے. کون کہتا ہے؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھ لیا لوگوں کو کہ یہ آدمی تو سمجھ ہی نہیں رہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے، تو آپ نے لفظوں کو بدل دیا، کہا اس کی تشریح نئے انداز سے کی. کوئی یہ تم یہ ذہن میں رکھو. ہر ایک وہ مجتہد تھے، مجدد تھے. میں نے، میرے ایک استاد تھے، وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ انگلی نہیں اٹھاتے تھے. تو ایک دن میں نے ان کو پڑھاتے ہوئے دیکھ لیا، وہ ترمذی شریف سے وہ حدیث بھی پڑھ رہے تھے، لیکن پھر بھی انگلی نہیں اٹھاتے تھے. کیوں؟ مجدد الفسانی نے کہا. مجدد الفسانی، کیونکہ یہ انگلی کا کھڑا کرنا جو ہے یہ بڑا احتیاط کرنی پڑتی. اس کا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اگر آپ کو یہ طریقہ نہیں آتا تو نہیں اٹھاؤ، پہلے طریقہ سیکھو. تو جاہل لوگوں کو طریقہ نہیں آتا تو شاید انہوں نے روک دیا ہوگا. تو اشہد، پھر سن لو سب لوگ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ انگلی جو ہے وہ شیطان کو ایسے لگتی ہے، جو شہادت پہ اٹھائی جاتی ہے، جیسے وہ استاد ٹیچر بچے کو چھڑی نہیں مارتا، ایسے لگتی ہے اسے. مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو سادہ لفظوں میں بیان کیا. اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ نہ ہوتا تو اندھیرا ہوتا. اب اندھیرے میں کس کا وجود نظر آتا ہے؟ تو اصل کیا ہے؟ اللہ کا نور. ڈاکٹر تیمور ہیں، ینگ ہیں، لیکن بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، بڑا عبور ہوتا ہے ان کو اپنے موضوع کے اوپر. ان کا بھی سنیے گا، انہوں نے اس انداز سے وحدت الوجود کو بیان کیا. ہم نہ تھے، ایک دور تھا کہ ہم نہیں تھے. اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ حلا تعالی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، وہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن اللہ تھا. ایک دور آئے گا ہم نہیں ہوں گے، کل من علیہ فان، ہم نہیں ہوں، وہ ہوگا. تو یہی تو وحدت الوجود ہے، کہ اس کا وجود حقیقی. اب یہ آپ لوگ جب کبھی تختی لکھتے ہو یا کتاب لکھتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟
روشنائی آپ نے لی, سیاہی لی آپ نے, تو اب لکھتے ہو الف
با تا سا.
تو یہ کیا ہے؟ ایک کھڑا ہو گیا, یہ الف, یہ بھی سیاہی کی ایک, 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 ایک اس کی شکل ہے. با ایسے لیٹ گئی, یہ بھی سیاہی کی ایک شکل ہے, یہ روشنائی کی ایک شکل ہے. تو اگر کوئی آدمی ایسے کھینچ لے سیاہی, الف وہاں بچے گا, با بچے گا نہیں. تو یہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقی وجود اس کا ہے. ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیوان ابن عربی قصیدہ نمبر 11153 پر, آپ تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے, فرماتے ہیں وَأَمَّا أُصُولُ الْحِكَمْ فَهِيَ ثَلَاثَةٌ كِتَابٌ وَإِجْمَاعٌ وَسُنَّةٌ مُصْطَفَى. اللہ اکبر. والرابع منا قياس محقق وفي خلاف بينهم مره ونقطع. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کی آل کے سچے عاشق تھے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ. حزب التفریج میں یوں وظیفہ ہے ان العبد الذلیل الى المولى الجلیل رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین بحرمت محمد علیہ السلام وآل محمد فاکشف ذری وهمی. اے اللہ, نبی کا ذات کا صدقہ اور آل محمد کا صدقہ میرا غم اور میری تکلیف مجھ سے دور کر. وہ صلاۃ السر یوں شروع کرتے ہیں وصلی اللہ علی الاول فی الایجاد اول ما خلق اللہ نوری, اور قصیدہ 11572 پہ یوں لکھتے ہیں ما امره فی العالمین محقق الا بواسطہ الرسول فانه امر مطاع سر يتحقق. کہتے ہیں عالمین کے اندر جو حکم ہے رب کا وہ محمد مصطفیٰ کے واسطے سے ہے. اور آپ اور جو حضور فرماتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کی پیروی کی جائے, ان کی اطاعت کی جائے. تو یہ کیا غلط ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله من يطع الرسول فقد اطاع الله. اور بی بی فاطمہ توزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری نہ دیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ولی کامل حاضری نہ دے. ثوب التقا والہدا الیست فاطمہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ولی کامل صحابہ کرام کا گستاخ نہیں ہوتا, فتوحات مکیہ میں کہا امت محمدیہ میں کوئی ایسا شخص نہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو سوائے حضرت عیسیٰ کے, کیونکہ وہ بھی اس امت میں آئیں گے, ان کا شمار اس وقت امتی کی حیثیت سے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روح القدس میں لکھا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ھذا عمر بن الخطاب الصلیب القضی الذی لیس للشیطان علیہ سبیل, شیطان ان کے اوپر حاوی ہو ہی نہیں سکتا, شیطان سوچتا ہے ان سے کیسے بچا جائے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شیطان سے کیسے بچا جائے, شیطان سوچتا ہے کہ عمر سے کیسے بچا جائے. قرآن کی اکثر آیات آپ کی رائے سے مطابقت میں نازل, آپ کی تصانیف اور سفر کا سلسلہ جاری رہا. 610 ہجری میں آپ کونیا میں آئے, یہاں آ کر آپ نے شادی کی. شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ سے نکاح کیا. سنت, حدیث اور سنت کے زبردست فالوور, یعنی نکاح کیا تو بیوہ سے نبی کی سنت پوری کرنے کے لیے. بی خدیجہ الکبریٰ کی بھی حیثیت جو جی وہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹی عطا فرمائی. ابن عربی رحمۃ اللہ کو دو بیٹے عطا فرمائے, دونوں عالم دی. شیخ سعد الدین بڑے صاحبزادے ہیں, 618 میں پیدا ہوئے. حافظ الحدیث صوفی کمال کیا کہ امام, ساتھ ساتھ ادیب اور شاعر بھی تھے. دمشق میں فوت ہوئے اور پہلو میں دفن ہے. دوسرے بیٹے اماد الدین, یہ بھی وہیں پہلو میں دفن ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے بادشاہ آپ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے. والی حلب جو تھا یہ مراکش میں کہیں اس نے آپ سے حدیث سماعت کی تھی, تو آپ جب حلب میں پہنچے تو اس نے ایک بہت بڑا محل آپ کو دے دیا. آپ وہاں رہتے, لکھتے رہتے, سناتے پڑھاتے, جو پیسے آتے غریبوں میں تقسیم کرتے تھے. فقراء کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے تھے, اوہ بڑی مدد کرتے تھے ان کی. تو آپ ایک دن مسائل سمجھا رہے ہیں کسی کو, تو ایک صاحب آ گئے. آتے کہنے لگا حضور میری دو بیٹی ہیں, جوان بیٹی ہیں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میری کچھ مدد کر دیجیے. تو آپ نے پوچھا, کہنے لگے بھائی گھر میں کچھ ہے؟ خزانہ دار سے پوچھا کہ کوئی پیسے دولت کچھ ہی دو. کہنے لگے حضور سب تقسیم ہو گیا. تو آپ دروازے پہ ہی کھڑے تھے, وہیں سے کھڑے آواز دی اپنی فیملی کو, چلو اٹھو اپنا سامان اٹھاؤ, اب یہ گھر ہمارا نہیں ہے. تو فیملی بھی آگے سے کچھ نہیں بولی, باہر آگے. تو اس سے کہنے لگے سائل سے, یہ اب محل جو بادشاہ نے دیا تھا یہ تیرا ہے, جس طرح چاہے اپنے استعمال میں لا, اپنے بیوی بچوں کو لیا تو جا کے سرائے میں جا کے قیام کر لی. سرائے میں جا کے قیام فرمائے. آخری آپ کی زندگی دمشق میں شام میں گزری, مگر کبھی تکبیر تحریمہ جو ہے وہ آپ کی فوت نہ ہوئی. اتنے بڑے عبادت گزار کو کہہ رہے ہو کہ وہ خود کو اللہ سمجھتا ہے, کبھی تکبیر تحریمہ مس نہیں ہوئی آپ کی. 15-20 سال کا عرصہ تو بنتا ہی ہے نا بھائی. فقیروں سے بڑا سیریا میں تھے آپ, تو فقراء کی ٹولی آ گئی. کہنے لگے حاکم کی بیٹی جو ہے وہ
حاکم کی بیٹی جو ہے وہ بڑی سخت بیمار ہو گئی ہے، چلیے ابن عربی دعا کرو ہمارے ساتھ چل کے. آپ نے فرمایا چلو اٹھو. حاکم کو پتا چلا کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تشریف جا رہے ہیں، وہ داماد سمیت دروازے تک استقبال کرنے کے لیے اندر لے کر کے آپ لڑکی کے سرانے پہ کھڑے ہو. پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، ایک دم لڑکی نے آنکھ کھولی. وہ تو اتنی سخت بیمار تھی کہ بالکل مرنے کے قریب تھی، ایک دم آنکھ کھولی. تو آپ نے فرمایا ہماری گزارش سن لی گئی، اس بچی سے ہزاروں فقراء علماء کو فائدہ ہوگا، اس لیے دیت دے دی گئی، دیت دے دی گئی. آپ وہاں سے گھر آئے، گھر آ کر اپنی بیٹی سے بولے، سارا واقعہ سنا دیا. تو بیٹی کہنے لگی جو حکم. تھوڑے عرصے کے بعد آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. آپ جو مذاق اڑانے والے ہیں وہ شروع ہو جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سے 40 سال دیے تھے نا داؤد علیہ السلام کو، کم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو مثال تو ہے نا، تو بڑی بات ہے یار. جب سلطنت عثمانیہ کے بزرگان دین کی کرامت ہو تو وہ کرامت ہی نہیں ہے، یہاں ہر ایک آدمی کی نتھو خیرے کی کرامت چل رہی. آپ نے آخری زندگی مستقل شام میں گزاری، آپ نے ہر شعبہ کی رہنمائی کی اور صفائی بھی کی، یہ مجدد کا کام ہوتا ہے. یہی وجہ کہ کچھ قریب ہوئے کچھ دور ہوئے، لوگوں نے مختلف انداز میں آپ کے مقامات کا اعتراف کیا، کچھ نے چھپا دیا کچھ نے چھاپ دیا. صاحب اسماء الرجال حافظ عبداللہ زہابی، جس کا نام لے لے کے مخالفت کی جاتی ہے، ان سے کسی نے یہ کہا کہ الفصوص میں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا ہے کہ اس کتاب کو آگے دو، تو کیا یہ بات سچی ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، ما اظن ان مثل هذا الشیخ یکذب اصلا، میں نہیں گمان کرتا کہ ایسا شیخ جو ہے وہ کبھی جھوٹ بولے گا. امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کے بارے میں یہ کہا، بأنه مرب العارفین کما ان الجنید مرب المریدین، ابن عربی وہ اہل عرفان کے مربی ہیں جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مربی ہیں اہل ارادت کے. علامہ جلال السیوطی رحمۃ اللہ نے تو آپ کے دفاع میں ایک پوری کتاب بھی کی ہے. امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، الشیخ ہوا بحر مواج الذی لا ساحل له من اولیاء اللہ العارفین ومن العلماء العالمین، الفتاوی حدیثی 215. ملک العلماء چیف جسٹس ابو یحییٰ زکریہ بن محمد بن محمود آناسی قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آثار البلاد و اخبار العباد 12 جلدوں پہ کتاب ہے، اس میں اشبیلیہ کا جب ذکر کیا تو شہر کی تعریف و خصوصیات بیان کرتے ہوئے ساتھ میں یہ فرمایا، شیخ امام عالم فاضل مکمل سلطان العارفین محی الحق و الدین ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد بن احمد بن علی حاتمی عطائی اندلوسی اسی شہر سے نسبت رکھتے تھے. میں ان سے 630 ہجری میں دمشق میں ملا تھا، وہ علوم شرعیہ و حقیقیہ میں وسعت و گہرائی کے مالک تھے. لو اتنا بڑا رائٹر کتنے مقدس لفظ جو ہے وہ بول رہا ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پڑھا ہے، اور جب وہ چلے گئے ان کے بعد ان کی جدائی میں اشعار بھی لکھے. شیخ عماد الدین المعروف ابن کثیر نام سنا ہوگا نا، اپنی کتاب البدایہ و نہایہ میں شیخ محی الدین کا ذکر یوں فرمایا، وہ شیخ امام محی الدین ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد بن احمد بن علی کا حاتمی تائی، نام آگے پیچھے ہے مختلف، کہیں کچھ لکھا ہوتا ہے، ابن عربی سے مشہور ہیں. وہ شیخ جلیل عالی مرتبت رفیع الشان شرعیہ میں راسخ اسرار حقیقیہ میں متمکن، تمام علوم میں تقدم کا اشارہ انہی کی طرف ہوتا ہے. ان کا جنازہ اچھا تھا، جمعہ ہو چکا تھا، میرا مذہب ان کے بارے میں خاموشی ہے، کیونکہ ان کا تعلق ذرا ابن تیمیہ سے راج لیے، انہوں نے کہا میرا مذہب خاموشی ہے، حق کو بیان کرو. خواجہ غلام فرید لکھتے ہیں، عارف ابن عربی ساڈا ہے استاد، علامہ اقبال اور الشیخ الاکبر. آپ فرماتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 4 برس کی عمر سے میرے کانوں میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آ رہا ہے. فتوحات مکیہ فصوص الحکم اس کا نام میں نے سنا جب میں 4 سال کا تھا. کہتے ہیں کہ ان کے درس میرے والد گرامی ان کا درس کروایا کرتے تھے ان کتابوں کا، مجھے سمجھ تو نہیں آتی تھی مگر میں درس میں شریک ضرور ہوتا تھا. کتاب کا نام ہے انوار اقبال صفحہ 188. اور آپ نے 24 فروری 1916 کو سید سلیمان شاہ بھلواری کو خط لکھا کہ میرے والد محترم کو فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم سے کمال شغف رہا ہے. روح مکاتیب اقبال کتاب کا نام ہے صفحہ 193 میں. 18 اگست 1933 کو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری مانے ہوئے مفسر پیر سید میر علی شاہ گلڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ میں اسپین جا رہا ہوں، وہاں میرا لیکچر ہے، آپ پلیز ان مقامات کی نشاندہی فرما دیجئے جہاں آپ نے ٹائم پر گفتگو کی. 1913 میں اہل حدیث کے عالم دین مولوی قاضی خانپوری عمر تصری جو شاگرد رشید ہیں مرید ہیں مولانا عبد الجبار غزنوی کے، انہوں نے ابن عربی کے خلاف رسالہ لکھ دیا اور کہا کہ وہ کافر ہے۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ کی عقیدت مندوں نے اشتہار دے دیا آئیے ابن عربی کے ایمان پر مناظرہ ہو جائے، مگر آیا تو کوئی نہ۔ مولوی ثناء اللہ نے اخبار اہل حدیث مورخہ 14 فروری 1913 میں معذرت تحریر کی۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں میں تبصرے کر دیے، فسوز الحکم کا درس آپ دیتے، فتوحات مکیہ کے تو آپ حافظ تھے۔ وہ واقعہ میں نے ان کی ہسٹری میں بیان کیا، سن لیجیے گا۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے مکتوبات دفتر اول حصہ 4 صفحہ 138 فارسی، آپ فرماتے ہیں شیخ محی الدین مقبولین میں نظر آتے ہیں۔ شیخ ابن عربی کے بارے میں اس فقیر کا خاص اعتقاد ہے کہ انہیں مقبولان بارگاہ میں سے جانتا ہوں۔ مکتوبات 79 جلد 100 ابن عربی حجت الاولین و برہان المتاخرین۔ آپ یہ جنہوں نے عرفان کا سنگ بنیادی رکھا، آپ کی تربیت حضور نے فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عالم رویا میں فیض لیا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا ہوا بحر الحقائق۔ امام سبقی نے فرمایا شیخ اکبر آیت من آیات اللہ ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ یہ یوٹیوب کے اوپر ایک بڑے مشہور مولوی صاحب ہیں، مولوی صاحب صاحب وہ بڈھے سے دیکھا نا اپنے بڈھے، وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے 1 اکتوبر 2013 سعودی عرب سے کسی نے سوال کیا، اے جی یہ سعودی عرب والے لوگ اور یہ جو ہیں اہل حدیث جو ہیں یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حقیقت میں وہ اللہ کے ولی تھے، حقیقت میں ان کے فلسفے کو کوئی سمجھ نہ سکا۔ جسے تم وحدت الوجود کہتے ہو اس کی حقیقت اتنی ہے کہ آپ نے بتایا کہ اللہ کے سامنے ہم کچھ نہیں ہیں، وہی ہے ہر جگہ اصل وجود، اس کا ہے ہم عطائی ہیں۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اللہ ہیں، اگر وہ خود کو اللہ مانتے تھے تو پھر عبادت کس کی کرتے رہے؟ وہ ان کا فلسفہ وہی ہے جو ایک طالب علم بڑے علامہ کے سامنے کہتا ہے حضور آپ ہی ہیں سب کچھ، میں کچھ نہیں۔ یہ تھا فلسفہ بس۔ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ابن عربی رحمۃ اللہ کی کتب بطور نصاب پڑھائی جاتی۔ شیخ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ من اقطاب المدار۔ دمشق میں رہتے ہوئے آپ نے تدریس، تبلیغ، تحقیق، تصنیف سب کام جاری رکھے۔ آپ دمشق میں فتوحات مکیہ کا بھی درس دیتے تھے۔ شیخ صدر الدین بھی ہوتے، آپ کے صاحبزادگان بھی ہوتے، شیخ سعد الدین اور عماد الدین بھی ہوتے۔ آپ نے انتقال سے کچھ ماہ قبل اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ اپنے شاگرد صدر الدین محمد بن صاحب کو تحفتاً دیا۔ آپ نے اسے جان سے بھی زیادہ محبوب رکھا۔ جانے سے پہلے دارالکتب کو وقف کر دیا، لگے کوئی لے جا نہیں سکتا، کوئی پڑھ نہیں سکتا، یہ یہی محفوظ رہے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج ہمارے پاس صحیح نسخہ مل گیا صدیوں بعد۔ دنیا کا عظیم سکالر، 400 سے زائد عربی کتابوں کا مصنف، روحانی دنیا کو آشکار کرنے والا پہلا صوفی اور زاہد ولی کامل، اتنا اللہ کا عبادت گزار تھا کہ دنیا سے جب گئے تو جمعہ رات کا سورج ڈوب گیا، آگے جمعہ کا شروع ہو گیا دن، ہمارا سورج ڈوبنے کے بعد ہوتا ہے، آپ نماز کے اندر ہیں، سجدے کے اندر آپ کی جان نکل گئی۔ جمعہ کے بعد اتنا مجمع تھا، ایک رواج یہ ہے کہ 11 مرتبہ جو ہے وہ نماز پڑھنا پڑی، مجمع ہی بہت زیادہ تھا۔ یہ میں مختلف روایتیں ہوتی ہیں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ کو غلط لگے آپ چھوڑ دیں۔ اور لوہے مزار جو ہے وہ تیار کی گئی، اس کے اوپر لکھا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بالمهتدین ھذا القبر العبد الفقیر الی اللہ عبد اللہ محمد بن علی بن محمد بن احمد العربی حاتمی تائی۔ اشاق الاکبر نے مرنے سے پہلے فرمایا تھا ہماری قبر ظاہر ہو جائے گی جب سین شین میں داخل ہوگا، داخل سین و فشین ظاہر محی الدین۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی قبر دشمنوں نے چھپا دی، چھپتے 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 بالکل چھپ گئی، انہوں نے مٹی ڈال دی اوپر، سب کچھ چھپا دیا۔ مگر جب سلطان سلیم شام میں آیا، 9 صدی ہجری کی بات ہے، اس نے دمشق فتح کیا تو اس جگہ فتح کی یادگار بنانے لگا، تو جب وہ جگہ کھودی گئی تو نیچے سے لوہے مزار نکلے اور اس کے اوپر پورا نام لکھا ہوا تھا، بادشاہ کو بتلایا گیا، وہ ترکی تھا، آتمن امپائر میں سے آیا، لوہے مزار پہ جب آپ کا نام دیکھا تو آپ دیتا ہو۔ سلطان نے کہا کہ بڑی احتیاط سے اس علاقے کو چھانو، آپ کی لوہ اور قبر ظاہر ہوئی، سلطان کے حکم سے گنبد بنایا گیا، مدرسہ بنایا گیا، خانقاہ بنوائی گئی۔ 200 سال پہلے آپ نے کہہ دیا تھا کہ اذا داخل سینو یعنی سلیم، فشین یعنی شام میں جب داخل ہوگا تو ظاہر محی الدین کی قبر ظاہر ہو جائے گی۔ لو ظاہر ہو گئی۔ آج خوبصورت مسجد میں جب آپ داخل ہوں تو نیچے اس طرف سیڑھی ہیں، نیچے ہی جب جائیں گے تو تو سامنے آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم. اوپر اندر داخل ہوں, جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کو دروازے کے دائنی طرف آپ کے دونوں بیٹوں کی قبریں وہاں نظر آئیں گی. اس سے ذرا تھوڑا سا کراس کر کے آگے جاؤ, اتنی جگہ وسیع نہیں ہے, آگے جاؤ تو آپ کو ان کا روزہ اطہر جو ہے وہ بھی ساتھ ہی قبر نظر آ جائے گی. 638 ہجری 28 ربیع الثانی دمشق میں آپ کا وصال ہوا. آج بھی مزار ہے بمقام صالحیہ جبل قاسیون, اس کا پروننسیشن جبل قاسیون ہے, وہ بعض کا لوگوں نے اوپر نون لکھ دیا, نہیں جبل قاسیون میں دمشق میں. تو آپ ہی کے بولے ہوئے کلمات جو ہیں ان پہ میں اپنا لیکچر جو ہے وہ مکمل کرتا ہوں. اللہم اغفر لامت محمد وارحم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الفاتحہ.